الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ الصولات الأزاليل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گفتگو کا سلسلہ اب تقریباً اپنے اختتام پر ہے اور آج کے بعد امام حاضر کے تذکرے کو چھوڑ کر صرف ایک گفتگو اور ہماری باقی جس میں بات اس مقام تک پہنچ جائے گی کہ جس مقام سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا سبب تھا، وہ کیا مقصد تھا جس کے تحت ایک امام کو خدا نے اتنے طویل عرصے تک پردہ غیبت میں رکھا. اب تک کی ہماری گفتگو اس مقام پر پہنچی کہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے ساتھ ہی منافقین کے دلوں میں پیغمبر کی رسالت کے ختم کرنے کا منصوبہ پروان چڑھنے لگا. حیات پیغمبر میں کئی کوششیں کی گئیں کہ کسی نہ کسی طرح پیغمبر اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے، مگر منافقین اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکے. تو وہ یہ تہیا کر کے بیٹھ گئے تھے کہ جیسے ہی پیغمبر کا وصال ہوگا ویسے ہی ہم اپنے مقصد کے اوپر عمل کریں گے، اور اس کے بعد چاہے تو یہ کہہ لیا جائے کہ پیغمبر کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے مقصد پہ عمل کیا، اور چاہے ہم یہ کہہ لیں کہ انہوں نے خود پیغمبر اسلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے زہر دے دیا. تیار شدہ پروگرام موجود تھا، تیار شدہ منصوبہ موجود تھا. ایک طرف پیغمبر اسلام کا جنازہ موجود تھا، دوسری طرف امت پیغمبر اس مقام سے کافی فاصلے کے اوپر ایک تاریخ سے مکان میں بیٹھ کر یہ منصوبہ بنا رہی تھی کہ جو سازش ہم نے آج سے 5 سال یا 10 سال یا 15 سال پہلے تیار کی تھی، اب آج اس کے اوپر عمل کرنے کا موقع مل گیا. اور یہ تاریخ کا وہ دردناک باب جو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ پیغمبر اسلام کے جنازے کو دفن کر دیا گیا، امت نے پلٹ کر کوئی توجہ نہ دی. اور اسی مقام کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کا آغاز بھی یہیں سے ہوا کہ جب لوگ پلٹ کے آئے تو یہ دیکھا کہ پیغمبر کو دفن کیا جا چکا ہے. پیغمبر کی نماز جنازہ پڑھنا بھی ضروری سمجھتے تھے اپنی سیاست کے لیے، چنانچہ انہوں نے پیغمبر کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، جو اسلام کی تاریخ کی پہلی غائبانہ نماز جنازہ قرار دی جاتی. بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام کا تو ہم کچھ نقصان نہ کر سکے، لیکن اب اگر علی کی ذات کو مسلمانوں سے جدا کر دیا جائے، یا زیادہ بہتر الفاظ میں یہ کہ مسلمانوں کو علی سے محروم کر دیا جائے، تو وہ مقصد کہ جو پیغمبر کو نقصان پہنچانے سے ہمیں مل سکتا تھا وہ آج بھی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. اور چنانچہ ایک سازش کے تحت جس کا سلسلہ 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک دراز مسلسل اہل بیت کے نام کو پوشیدہ کیا جاتا رہا، تفصیل ہماری ابتدائی تقاریر میں آ چکی. لیکن اس مقام کے اوپر امیر المومنین انتہائی مصلحت کے ساتھ صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی خلافت کو حاصل کرنے میں اسلام ہی کا خاتمہ ہو جائے، کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کی، اور اس خاموشی میں اہم ترین ذات اور اہم ترین ہستی جناب سیدہ کی ثابت ہوئی. جیسا کہ ہم نے اپنی ابتدائی تقاریر میں کہا. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ موضوع بدل گیا ہے یا گفتگو امام پر نہیں ہو رہی. نہیں, دسویں اور گیارہویں امام کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے حالات کا جاننا آج کل کے دنیا کے سیاسی ماحول کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو آج سلسلہ ہم وہاں تک لانا چاہ رہے ہیں. ابتدائی پانچ یا سات منٹ بالکل ابتدا سے گفتگو ہوگی, لیکن اس ابتدائی گفتگو میں آپ کو ہر امام کا حصہ نظر آ جائے گا کہ کس اللہ کی حکمت عملی کے تحت ائمہ نے حصہ لیا. تو امیر المومنین خاموش ہو جانا بہتر سمجھتے ہیں. اس وقت اہم ترین ذات جناب سیدہ کی ذات, اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کی ذات اتنا ایکٹیو پارٹ, اتنا عملی حصہ انجام نہ دیتی تو شاید منافقوں کی وہ سازش مکمل ہو جاتی جو آج تک بڑی شد و مد کے ساتھ جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ امیر المومنین نے خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور امیر المومنین نے خلافت کو تسلیم کر لیا. یہ جناب سیدہ کا اہم ترین کارنامہ کہ انہوں نے کم از کم یہ جملہ ہر مسلمان مورخ سے لکھوا دیا کہ چھ مہینے تک علی کے بیعت کرنے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا اور اس کے بعد بیعت کر لی ہوگی. کر لی ہوگی کا جملہ تمام کتابوں میں ہے جس کا آج ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے کہ کر لی, لیکن عربی کتابوں میں ہر جگہ یہ کہ چھ مہینے تک تو بیعت نہیں کی, اس کے بعد بیعت کر لی ہوگی. یہ جناب سیدہ کا اہم ترین کارنامہ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جناب سیدہ کی سیرت کو ہمیشہ خاتون خانہ کی حیثیت سے دیکھا اور یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے عورتوں کو صرف یہ سبق دیا کہ گھر میں بیٹھ کر کس طرح کام کیا جاتا ہے. نہیں, جناب سیدہ نے میدان میں نکل کے یہ بتایا کہ علی کا تلوار اٹھانا تو انتہائی خطرناک ہے اسلام کے لیے, لیکن اگر سیدہ اس وقت باہر نہ نکلیں تو کیسے پتا چلے کہ خاندان اہل بیت کا موجودہ حکومت سے اختلاف ہے. حکومت سے خاندان اہل بیت کے اختلاف کو کیسے ظاہر کیا جائے جبکہ سیدہ جانتی تھی کہ بعد میں آنے والے انتہائی کثرت سے جھوٹی احادیث بنائیں گے. تو سیدہ عالم نے دربار میں پہنچ کر کم از کم یہ ثابت کروا دیا کہ خاندان اہل بیت اس خلافت سے خوش نہیں. اسی لیے کتاب صحیح بخاری اس کے اندر یہ دونوں روایتیں آپ کو ملیں گی. ایک طرف پیغمبر کی یہ روایت تھی کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا, جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا, اور دوسری طرف اسی صحیح بخاری میں ایک صفحہ آگے جناب سیدہ ہی کے حالات میں یہ بھی ملے گی کہ جناب سیدہ مرتے دم تک پہلی خلافت سے ناراض رہیں اور آخری وقت خلیفہ اول سے راضی نہ ہو سکی. نتیجہ ہم نہیں نکالتے, نتیجہ تو کوئی شخص بھی دو روایتیں پڑھ کے نکال سکتا ہے. یہ انتہائی اہم ترین کارنامہ, کیونکہ صحیح بخاری وہ کتاب کہ جس کو تحریر اس لیے کیا گیا کہ فضائل اہل بیت کی کوئی حدیث آنے نہ پائے مسلمانوں کے پاس, اور اسی لیے گزشتہ 300-400 سال میں یہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا کہ جو صحیح بخاری میں ہے وہ صحیح اور جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں. تو فضائل اہل بیت کو چھانٹ چھانٹ کے نکالا گیا, اور یہ اس لیے ایک مجبوری ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہے کہ اہل بیت کی ہر فضیلت ہم صحیح بخاری سے نہیں نکال سکتے. لیکن جناب سیدہ کا یہ اہم ترین کارنامہ کہ صحیح بخاری کے اندر یہ دو روایتیں آ گئیں, مصنف نے اس نقطۂ نظر سے لکھا کہ اس میں فضائل کا تو کوئی امکان نہیں, لکھ دو. یہ جناب سیدہ کا اہم ترین کارنامہ. اب امیر المومنین کا دور اس کے بعد گزرتا ہے خاموشی کی حالت میں, اور امیر المومنین کے مشن کو شروع کرتے ہیں امام حسن اور امام حسین. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ شام کے جاہل لوگوں کو حسن اور حسین کے بارے میں امیر المومنین اور خاندان اہل بیت کے بارے میں بتانے والے کون لوگ تھے؟ وہ شام کے لوگ جو ایک زمانے میں دشمن اہل بیت. دوسرا, وہ زمانہ آیا کہ 61 ہجری میں انہوں نے یزید کے محل کو گھیر لیا اور کہا کہ ہمیں پتہ نہ تھا کہ تم نے خاندان اہل بیت کو گرفتار کر کے رکھا اور ان کا رسول سے اتنا قریبی تعلق ہے, انہیں رہا کرو. یہ امام حسن, امام حسین اور ہمارے چوتھے امام کا حصہ تھا کہ شام کے لوگوں کی ذہنیت کو بدلا, شام کے لوگوں سے جہالت کو نکالا, اور شام کے لوگوں کو جو مسلمانوں کا سب سے اہم ترین صوبہ تھا, شام کے لوگوں کو معرفت اہل بیت کرا دی. یہاں تک چوتھے امام کا کام تھا. اب یہاں سے پانچویں اور چھٹے امام نے ایک کام شروع کیا, اور وہ یہ کام تھا کہ جب لوگوں نے اہل بیت کو پہچان لیا, خالی پہچان لینا بھی بیکار, لوگوں نے اہل بیت کو پہچان دیا ہے تو اب اہل بیت کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو وہ فائدہ پہنچائیں جس کے لیے خدا نے انہیں زمین پر بھیجا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے عقیدے میں یہ جملہ بہت مشکل نظر آئے, لیکن اہل بیت کا حقیقتاً فرض یہ تھا کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. تو یہ پانچویں اور چھٹے امام کا مشن یہاں سے شروع ہوا, اور چھٹے امام کے مشن کی وجہ سے ساتویں امام پر مصیبت نازل ہوئی کہ حکومت نے دیکھا کہ ہم نے تھوڑی سی ڈھیل دی بلکہ ہم نے نہیں دی, ڈھیل خود بخود حالات کی وجہ سے مل گئی, تو انہوں نے اتنا اہل بیت کے نام کو پھیلا دیا کہ اگر حکومت بھی ساتویں امام کو گرفتار کرتی ہے تو اسے دو قافلے تیار کرانا پڑتے ہیں, ایک نقلی قافلہ ایک اصلی قافلہ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حملہ کر کے امام کو رہا کر کے لے جائیں. تو حکومت نے یہ دیکھا کہ ہم نے چھٹے اور پانچویں امام کو تھوڑی سی مہلت مل گئی ہماری وجہ سے, تو انہوں نے اتنا دین کو پھیلا دیا. اب اگر ساتویں امام کو مہلت مل گئی تو اس کے بعد تو ہمارے تخت و تاج کا خاتمہ ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے ساتویں امام کو گرفتار کیا. ساتویں امام گرفتار تو ہوئے, لیکن ساتویں امام نے گرفتاری کے ساتھ ساتھ امام کی گرفتاری نے ایک بہت بڑا فائدہ بھی پہنچایا, اور وہ فائدہ یہ پہنچایا کہ ساتویں امام کو گرفتار کر کے حکومت مطمئن ہو گئی. وہ شیعہ جو امیر المومنین کے زمانے سے چھٹے امام کے زمانے تک کچلے جا رہے تھے, دبائے جا رہے تھے, قتل کیے جا رہے تھے, یہاں تک کہ چھٹے امام کو تو موقع تھا تبلیغ کا, لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا تھا ایک تقریر میں کہ چھٹے امام سے مسئلہ پوچھنے والے کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا, تو اب شیعہ اس مرحلے پر آ گئی تھی کہ امام تو موجود تھے اور شیعوں اور امام اپنے علم کو پھیلا رہے تھے, لیکن شیعوں پر وہ مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں کہ اگر مزید 15-20 سال وہ مصیبتیں اور نازل ہوتی تو تمام اہل ایمان کا خاتمہ ہو جاتا. ساتویں امام کی گرفتاری نے کتنا موقع فراہم کر دیا مومنوں کو کہ وہ اپنے قدم جما سکیں. اسی لیے کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب حکومت وقت کسی پارٹی کے لیڈر پہ ہاتھ ڈال لیتی ہے اپنے خیال میں, تو اس کے بعد پھر اسے چھوٹے لوگوں کی اور اراکین کی اتنی فکر نہیں رہتی. یہ اگرچہ غلط فکر ہے ہر شخص کی, لیکن حکومتوں کا طریقہ یہی کہ حکومت جب تک کہ پارٹی لیڈر آزاد ہے اس وقت تو اراکین کو گرفتار کرنے, ہراساں کرنے, دبانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن جب یہ دیکھتی ہے کہ ان کا لیڈر ہی ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو اب وہ جوش نہیں رہتا. ساتویں امام کی گرفتاری نے شیعوں کو اتنا موقع دیا کہ جو مسلسل وہ 100 سال سے تلواروں کے ذریعے تہہ تیغ کیے جا رہے تھے, اب ان کو اتنا موقع مل گیا کہ وہ اپنے قدم جما سکیں, اس لیے کہ ان کی گرفتاری کے بعد حکومت وقت کی توجہ ساری ساتویں امام کی طرف ہو گئی, اور ساتویں امام کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے مومنین کو اتنا موقع ملا کہ وہ ایران کی وہ عرب کی سرزمین سے نکل کر پھیلیں. اسی لیے آپ کو جعفری سادات دنیا کے حصوں میں کثرت سے نظر آئیں. یہ ساتویں امام کی گرفتاری نے اتنا موقع دیا چھٹے امام کی نسل سے تعلق رکھنے والے مومنین کو کہ وہ شیعہ کے پیغام کو لے کر عرب سے نکل گئے, ہندوستان میں آئے, ایران میں آئے, ترکستان میں گئے اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں پھیلے. تو ساتویں امام کی گرفتاری بدترین فیل تو ہے, لیکن جیسا کہ ہمارے امام کے ہر فیل سے کوئی نہ کوئی امت کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے, ساتویں امام کی گرفتاری نے اتنا موقع دے دیا کہ وہ شیعہ جو بالکل ختم ہوتی جا رہی تھی, چھٹے امام نے علم پھیلا دیا تھا مگر افراد کم ہوتے چلے جا رہے تھے, ان افراد کو باقی رکھا ساتویں امام کی گرفتاری نے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آٹھویں امام کے سامنے حکومت وقت کو جھکنا پڑا. مامون رشید عباسی مجبور ہو گیا, وہ اہم ترین کارنامہ انجام دیا ساتویں امام کی گرفتاری نے, کہ ہماری عقلیں اگر ذرا سا بھی غور کریں, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ کے کردار کو, اپنے ائمہ کے خدمات کو فراموش کر گئے, کہ ساتویں امام نے وہ کارنامہ انجام دیا گرفتار کر کے کہ شیعہ مضبوط ہوئی, شیعہ دنیا میں ہر مقام پر پھیلے, شیعوں کے ہاتھ میں ایک مرکز آ گیا علماء دین کی وجہ سے, اور اتنی بڑی طاقت بن گئی شیعہ کہ مامون رشید کو آٹھویں امام کے سامنے جھکنا پڑا. مامون جو آٹھویں امام کے سامنے جھکا, اس سے پہلے بھی خلفاء جھکے تھے لیکن چند لمحوں کے لیے, اپنا کام نکلوایا اور بات ختم کر دی, لیکن آٹھویں امام کے سامنے حکومت کو اتنا جھکنا پڑا کہ اعلان کر دیا کہ ہم انہیں اپنا ولی عہد بناتے ہیں. اس کے اندر یقیناً آٹھویں امام کا اپنا حصہ ہے, ان کی شخصیت, ان کا مقام, ان کا علم, لیکن سب سے بڑا حصہ ساتویں امام کا ہے کہ ساتویں امام نے اپنی گرفتاری کی وجہ سے شیعوں کو اتنا مستحکم کر دیا کہ اب انہیں ایک بہت بڑی قوت سمجھا جانے لگا, اور حکومتیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں لگ گئی. یہ ساتویں امام کی گرفتاری کا سب سے اہم نتیجہ شیعوں کے حق میں برآمد ہوا. اس کے بعد آٹھویں امام دربار خلافت میں پہنچتے ہیں, اور آٹھویں امام کے بارے میں چونکہ دو ہی ہفتے پہلے کی گفتگو ہے, مزید دہرانا نہیں چاہتے. آٹھویں امام نے چھٹے امام کے مشن کو آگے بڑھایا کہ جہاں تک علم کو چھٹے امام نے پہنچایا ہے اس کے آگے میں بڑھاؤں گا. ساتویں امام نے اتنا موقع دیا, ورنہ یہ یاد رکھیے کہ اگر ساتویں امام گرفتار ہو کر موقع نہ دیتے تو حکومت وقت ساتویں امام سے آگے نسل امامت کو نہیں بڑھنے دیتی. اگرچہ خدا موجود ہے لیکن حکومت کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلسلہ آگے نہ بڑھے. یہ ساتویں امام کی گرفتاری سے آٹھویں امام کو موقع ملا کہ دوبارہ علم کو پھیلائیں, جس طرح امام حسین کی گرفتاری اور امام سجاد کے گریے نے پانچویں اور چھٹے امام کو موقع دیا, بے عین ہی ساتویں امام کی گرفتاری نے آٹھویں امام کو موقع دیا کہ دربار خلافت میں پہنچے. اور پہلی مرتبہ خلیفہ کے دربار کے اندر ایک امام پہنچ کر وہاں پہ جہاد کر رہا ہے. آٹھویں امام کا دور مسلمان دنیا میں علم کے اعتبار سے بہترین دور کہا جاتا ہے. ساری کی سارا کا سارا کنٹریبیوشن آٹھویں امام کا ہے, لیکن اس کی بنیاد ساتویں امام کا دور تھا. چنانچہ آٹھویں امام کو شہید کر دیا گیا, اب نویں امام کا دور شروع ہوا. اور ہماری گزشتہ تقریر اس مقام تک پہنچی تھی کہ تمام دشمنان آل محمد سب سے بہتر موقع سمجھا نویں امام کی ذات کو کہ چھ سال کا سات سال کا بچہ جو اپنے باپ سے اس وقت جدا ہو گیا جب اس کی عمر چار سال کی تھی, اب جیسی ہم اسے تربیت دیں ویسا یہ بن جائے گا. تو نویں امام کے لیے اس وقت بڑا اہم موقع تھا کہ آٹھویں امام کے مشن کو مکمل بھی کرنا ہے اور حکومت کے اس تمام تر منصوبے کو ناکام بھی بنانا. نویں امام نے جو کچھ کیا وہ گزشتہ تقریر میں آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب دور شروع ہوتا ہے ہمارے دسویں امام کا, اور یہ دور نازک ترین دور اس اعتبار سے نازک ترین دور ہے کہ اب تک جتنا کچھ خلفاء نے کیا تھا وہ اس امید میں کیا تھا کہ ابھی ہمارے پاس بہت وقت پڑا. چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام, ہر دور میں خلفاء کے سامنے ایک یہ خیال تھا کہ ابھی ہمارے پاس بہت وقت پڑا, لیکن دسویں امام کی امامت آئی تو وہ گھبراتا ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. یہ وقت بہت زیادہ اور بہت کم اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی ایک روایت تمام خلفاء کے ذہن کے اندر گونج رہی تھی, بلکہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ میری امت میں, میری نسل میں, میرے قبیلے قریش میں سے بارہ خلیفہ خدا پیدا کرے گا, اور ان میں سے بارواں تمام دنیا کو ظلم سے اور جور سے پاک کر کے عدل و انصاف سے بھر دے گا. دسویں امام کا زمانہ شروع ہوا. اب خلفاء وقت پریشان ہونے لگے کہ یہ جب تک سلسلہ پہنچ چکا اس کا مقصد یہ ہے کہ بس ایک کے بعد بارہویں امام آنے والے, تو خلفاء وقت کی اب تمام توجہ اس طرف ہے کہ بارہویں امام نہ آ سکے. دوسری طرف ہمارے ائمہ کو پتا کہ خلفاء کی یہ پریشانی اس لحاظ سے صحیح نہیں کہ جو امام آئے گا اسے ایک لمبا عرصہ غیبت میں گزارنا پڑے گا. تو اب ہمارے ائمہ کے لیے یہ پریشانی تھی. یہ لفظ پریشانی ایک محاورتی انداز میں ہے, ورنہ امام کے لیے اور پریشانی ناممکن. ائمہ کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اگر وہ امام غیبت میں چلا گیا تو یہ مومنین جن پر پہلے ہی بے انتہا مظالم ہو رہے, اگر امام کا سایہ بھی ظاہری طور پر ان کے سامنے سے غائب ہو گیا تو کہیں پریشانی میں یہ اپنے عقیدے کو نہ بدل ڈالیں. بہت بڑا امام کے سامنے یہ مسئلہ تھا, اور اسی لیے دسویں اور گیارہویں امام کی آدھی آدھی زندگی قید خانے میں گزری. یہ ایک طرح سے مومنوں کو غیبت کے لیے تیار کرنا تھا, کیونکہ اگر امام بنفس نفیس موجود, چاہے ہماری ملاقات نہ ہو, ہم ان سے ہزار میل کے فاصلے پر ہوں, تب بھی ایک اطمینان سے ہوتا ہے کہ مدینے میں ہمارا امام موجود ہے. لیکن جب امام غائب ہو تو اس وقت وہ اطمینان, اگرچہ اتنا ہی اطمینان ہونا چاہیے مگر عام طور پر اتنا اطمینان نہیں ہوتا. تو آپ مومنوں کو تیار کرانا کہ حکومتیں ظالم سے ظالم آئیں گی لیکن تمہیں غیبت کا اور غیبت کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ تمام گفتگو اس پس منظر میں سنیں کہ ائمہ کو پتا ہے, خاص طور پر دسویں اور گیارہویں امام کو, کہ اب غیبت کے زمانے کی تیاری کرنا. حکومتوں کو پتا ہے کہ اب کسی طرح سے امام کی نسل کے سلسلے کو آگے بڑھنے سے روکنا. یہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ, امام اللہ کی حکمت عملی پر عمل کر رہے اور وہ اپنے شیطانوں کی حکمت عملی پہ عمل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دسویں اور گیارہویں امام کو یہ بھی معلوم کہ اب جتنا علم ان کو پہنچا دینا ہے بس ہمارا ہی زمانہ, اس کے بعد پردہ غیبت, اس کے بعد غیبت کا زمانہ شروع ہو جائے گا, یہ لوگ امام سے نہیں مل سکیں گے. تو ان کی تمام مشکلات کو اسی دور کے اندر حل کر کے چلا جانا. اسی لیے دسویں امام نے جتنی علمی خدمت کی وہ چھٹے امام کے علاوہ ہمیں اور کسی مقام پہ نظر نہیں آتی. وہ دسویں امام کی علمی خدمت عام طور پر ہم سے پوشیدہ, لیکن دسویں امام نے جتنا علم کو پھیلایا وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ.
تو اب گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا. ذرا تھوڑی خوش گفتگو ہو گئی, لیکن سلسلہ ہم کو شروع کرنا تھا پیغمبر سے دسویں امام تک. یہ بتانا تھا آپ کو کہ کس طرح سے ایمان کی قید بھی لوگوں کے حق میں مفید ثابت ہو رہی تھی. تو دسویں امام اس مرحلے کے اوپر امامت کو سنبھال رہے ہیں کہ حکومت وقت یہ دیکھ چکی ہے کہ حکومت کا لالچ دے کر ہم ائمہ کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتے, تلوار دکھا کر ہم ائمہ کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتے, قید خانے میں ڈال کر ہم ائمہ کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتے. تو اب حکومت وقت کی تمام تر کوشش ایک بات رہ گئی, یہ اہم ترین موضوع ہے اس وقت, ایک بات صرف حکومت کی رہ گئی. حکومت نے دیکھا کہ ہم نے تلوار چلائی کربلا کے اندر, نتیجہ ہمارے حق میں خطرناک ہوا. حکومت نے دیکھا ہم نے گرفتار کر کے رکھا ساتویں امام کو, نتیجہ ہمارے حق میں خراب ہوا کہ آٹھویں امام کے سامنے ہم ہی کو جھکنا پڑا. حکومت نے دیکھا کہ آٹھویں اور نویں امام کو ہم نے حکومت کا لالچ دیا, نتیجہ ہمارے ہی حق میں خراب ہوا کہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ حکومت ہمارا حق نہیں. تو اب حکومت تلوار چلا کر ناکام ہو چکی ہے, حکومت آل محمد کو قید خانے میں رکھ کے ناکام ہو چکی ہے, حکومت آل محمد کو اپنی حکومت میں برابر کا شیئر دے کر ناکام ہو چکی ہے. اور اس سے پہلے کے خلفاء کے جو واقعات کو ذہن میں رکھے کہ حکومت آل محمد کے نام کو چھپانے کی کوشش میں ناکام ہو چکی ہے, علی کا نام کتنا چھپایا گیا. تو اب یہ چار طریقے تو حکومت کے ناکام ہو گئے کہ تلوار ہماری نہ چل سکی, قید خانہ ہمارے کام نہ آ سکا, آل محمد کے نام کو چھپانا ہمارے کام نہ آ سکا, اور انہیں حکومت کا لالچ پیسے کا لالچ دینا بھی ہمارے کام نہ آ سکا. اب حکومت کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں, یہ اہم ترین مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, اور یہی ہر بار آزمایا گیا دسویں امام. ہمارے ہر امام کا مختلف امتحان لیا گیا, اور ذہن میں یہ رکھتے ہوئے چلے کہ کیوں امتحان لیا گیا, کہ سب سے پہلے تو یہ امتحان لیا گیا کہ آل محمد کے نام کو بھلا دیا جائے, ناکامی ہو گئی. اس کے بعد امتحان یہ لیا گیا کہ تلوار لے کر ان کے اوپر پل پڑو, اس میں ناکامی ہو گئی. اس کے بعد یہ امتحان لیا گیا کہ قید خانے میں رکھو, ناکامی ہو گئی. اس کے بعد یہ امتحان لیا گیا کہ انہیں دنیا کا لالچ دے دو, ناکامی ہو گئی. اب پانچواں طریقہ ہمارے دسویں امام کے ساتھ اختیار کیا گیا. اب اس مقام پر اگر آپ اس 15-20 منٹ کے گفتگو کو سن چکے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ حکومت کو یہ پریشانی ہے کہ امام زمانہ وجود میں نہ آنے پائے, اور ساتھ ساتھ آل محمد سے ہم دنیا والوں کو دور کر دیں. امام کی یہ پریشانی ہے کہ جتنا علم اب تک امت تک پہنچا یہ ان کے لیے اس زمانے کے لیے کافی, لیکن انہیں تو امام کے ظہور تک زندگی گزارنا, جلدی جلدی باقی باتیں ان لوگوں تک پہنچا دی جائیں, اور انہیں غیبت کے انتظار کا, پردہ غیبت کے دور کا عادی بنا دیا جائے. حکومت نے اپنی سازش کو کس طرح کامیاب بنایا, حکومت نے یہ کوشش کی کہ امام کے کردار کے اندر خرابی کو ثابت کیا جائے. یہ پانچواں حربہ کہ اب تک ہم ہر جگہ ناکام ہو چکے ہیں, پانچواں حربہ یہ ہے کہ آل محمد کے کردار میں, خاص طور پر امام کے کردار میں, کہ امام کا تقویٰ اور امام کی علمیت جو لوگوں کے ذہن میں موجود ہے, اب حکومت نے حملہ کیا کہ یہ بھی کر کے دیکھیں تقوے کو, امام کی قدر و منزلت کو, اور امام کے مقام کو. عام جاہل آدمی علم کی وجہ سے امام کا اتنا احترام نہیں کرتا تھا جتنا احترام امام کے تقوے اور تقدس کی وجہ سے کرتا تھا. تو اب حکومت کی دسویں امام کے زمانے میں کوشش یہ ہوئی کہ کسی طرح سے امام کے تقوے اور تقدس کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال کے پھینک دیا جائے, اور اگر لوگوں نے سمجھ لیا کہ معاذ اللہ یہ امام بھی ہم جیسا ہی ہے اور ہم جیسے ہی گناہ کرتا ہے, تو یہ حکومت کا مقصد حاصل ہو جائے گا, لوگ خود بخود اس امام کو ترک کر دیں گے. یہ پانچویں چیز ہے جو تلوار کے بعد, جو لوگوں کو جاہل رکھنے کے بعد, جو قید خانے کے بعد, جو ولی عہدی کے لالچ کے بعد دسویں امام پر استعمال کی گئی. تو اب کتنا مشکل امتحان ہے ہمارے دسویں امام کا. اس کا چھوٹا سا نمونہ ساتویں امام کی زندگی میں نظر آیا تھا, لیکن وہ قید خانے کی تاریکی میں تھا کہ ایک کنیز کو بھیجا گیا کہ جا کر اس سید کو کسی طرح گمراہ کرے, اور نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا, لیکن وہ بہت چھوٹے پیمانے پر تھا, قید خانے کی بات وہیں رہ گئی. دسویں امام کے زمانے میں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت امام کے تقوے اور امام کے علم کو لوگوں کے دلوں سے نکالا گیا, یہ حکومت کی سازش تھی. اور اب امام کو حکومت کی سازش کے مقابلے میں اپنے کردار کو پیش کرنا کہ نہیں, آل محمد پیغمبر سے لے کر دسویں امام تک سب کا ایک ہی کردار ہوتا ہے, سب کے پاس ایک ہی تقویٰ ہوتا ہے, یہ متقی نہیں ہوتے بلکہ امام المتقین ہوتے ہیں. امام کو یہ حقیقت لوگوں کے ذہن میں بٹھانا ہے, اور اس کا آغاز اسی دن سے ہوا جس دن نویں امام کی شہادت ہوئی. لیکن اب اس سے پہلے کہ ہم امام کی سیرت کے اس موڑ پر آئیں, تھوڑا امام کا تعارف کرا دیا جائے آپ سے, جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے. امام کے اس میں گرامی سے تو آپ میں سے ہر ایک واقف ہے کہ امام کا لقب امام کا اس میں گرامی علی ہے اور امام کی کنیت ابو الحسن. ابو الحسن ہمارے تین اماموں کی کنیت ہے بلکہ چار اماموں کی کنیت ابو الحسن. امیر المومنین کی کنیت بھی ابو الحسن ہے, ساتویں امام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے, آٹھویں امام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے, دسویں امام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے. عام طور پر امیر المومنین کو ابو الحسن کی کنیت سے نہیں پکارا جاتا اور ساتویں آٹھویں اور دسویں امام کو ابو الحسن کی کنیت سے پکارا جاتا ہے. تو فرق کرنے کے لیے دعاؤں میں حدیثوں میں فرق کرنے کے لیے ساتویں امام کو ابو الحسن اول, آٹھویں امام کو ابو الحسن ثانی اور دسویں امام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے. تو امام کی کنیت ابو الحسن ہے اور امام کے مشہور ترین القاب میں ایک نقی ہے ایک حادی. ہمارے یہاں جیسا کہ ہم نویں امام کی گفتگو میں بتا رہے تھے کہ صرف لفظ تقی نویں امام کے لیے مشہور ہے جبکہ باقی مومنین جواد کے نام سے نویں امام کو زیادہ جانتے ہیں. اسی طرح دسویں امام کا ایک مشہور لقب نقی ہے اور ایک اتنا ہی مشہور لقب حادی. امام حادی دسویں امام کے بارے میں عام طور پر کتابوں میں لکھا نظر آتا. اور تیسرا لقب امام کا متوکل ہے, یہ تیسرا لقب امام کا, لیکن اس لقب کو امام نے چھپانے کا حکم دیا تھا اس لیے کہ اسی دور میں خلافت بنو عباس کے ظالم ترین بادشاہ کا نام بھی متوکل تھا. تو امام نے کہا کہ اس لقب کو استعمال نہ کرو ورنہ ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت اپنے مفادات کو استعمال کر سکے. اب ذرا دیکھیں امام کے اپنے لقب کو چھپانا یہ بتا رہا ہے کہ امام اس سازش سے واقف تھے, کہ ایسا نہ ہو کہ پچاس سال بعد کا مورخ متوکل کے تمام برے افعال امام کے نام اعمال میں درج کر دے اور امام کی تمام نیکیاں اٹھا کر متوکل کے نام اعمال میں لکھ دے, جیسا کہ یہ کارنامہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جنگ بدر کو علی کے نام اعمال میں سے نکالنے کی مسلمانوں نے کوشش کی, جنگ احد کو, جنگ خیبر کو, بچکنی کے واقعے کو, ہر واقعہ آپ کو آج کے دور میں نظر آئے گا کہ امیر المومنین سے اس فضیلت کو چھیننے کی کوشش کر کے دوسروں کو عطا کی گئی. تو کوئی تعجب نہ تھا کہ اگر امام اپنے اس لقب کو استعمال کرتے تو امام کی تمام نیکیاں خوبیاں ساری کی ساری متوکل کے حالات میں ہمیں نظر آتی اور متوکل کے تمام برے افعال امام کے یہاں ہمیں نظر آتے. چنانچہ امام نے سختی سے منع کیا کہ متوکل کا لقب استعمال نہ کیا جائے. پانچ رجب 212 ہجری کو امام کی ولادت مدینے کے اندر ہوئی. مدینے کے قریب ایک گاؤں تھا سوریہ, اس کے اندر امام کی ولادت ہوئی. اور 3 رجب 254 ہجری کو امام کی شہادت سامرے میں ہوئی تھی. یہ امام کی زندگی 212 سے لے کر 254 ہجری تک 42 سال کی امام کی عمر مبارک. امام کی شہادت سامرہ میں ہوئی تھی اور وہیں امام کو اسی مقام پہ دفن کیا گیا جس مقام میں امام نے اپنی سامرہ کی زندگی کے 19 سال یا 20 سال یا 11 سال گزارے. وہ امام ہی کا مکان تھا جس کے اندر امام کو مدفون کیا گیا. امام کے والد کے بارے میں تو ہماری تفصیلی گفتگو گزشتہ تقریر میں ہو چکی ہے. امام کی والدہ کا نام سمانہ غربیت, لیکن عام طور پر ان کا مشہور نام کتابوں میں سیدہ ملتا ہے, ان کی کنیت ام الفضل. اور امام کی ہر والدہ کی طرح ان کے بارے میں بھی ہمیں کثرت سے روایات نظر آتی ہیں, لیکن آج کیونکہ ابتدائی گفتگو میں وقت زیادہ نکل گیا اس لیے ہم امام حادی کی والدہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے سے قاصر. جنت القلوب کے اندر یہ روایت موجود کہ تمام زندگی اس معظمہ نے اپنی روزے کی حالت میں گزاری تھی, تمام زندگی سنت روزے رکھتے ہوئے امام کی والدہ نے گزاری تھی اور یہاں تک کہ امام بس اب ہمارے لیے یہی ایک روایت کافی ہے گفتگو کو سمیٹنے کے لیے کہ دسویں امام نے اپنی والدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میری والدہ من اہل الحق اہل حق میں سے تھیں, وہ جنتی تھیں, میرے حق کو اچھی طرح سے پہچانتی تھیں, معصومہ نہیں تھی. لیکن امام جو الفاظ استعمال کر رہے وہ معصومہ ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نہ کسی شیطان کی سرکشی شیطان کا مکر ان کے اوپر چل سکا تھا, نہ کسی جبار عزیز کا مکر اور زور ان کے اوپر چل سکا تھا, اور وہ کسی بھی صدیق صالح یا نبی کی ماں سے کم رتبہ اور مقام نہیں رکھتی تھی. خود دسویں امام کا اپنی ماں کی یہ تعریف کرنا کہ وہ کسی بھی صدیق یا صالح کی ماں سے کم مرتبہ نہیں رکھتی تھی, یہ امام کی والدہ ماجرہ کی فضیلت کو بیان کرتا. انشاءاللہ کسی اور مناسب موقع پر ہم تفصیلی حالات بتائیں گے. تو اب امام کی ولادت ہوتی ہے 212 ہجری, یہ ذہن کے اندر رہے, اور 220 ہجری میں نویں امام کی شہادت واقع ہوتی. تو 8 سال کی عمر تھی جب ہمارے دسویں امام عہدہ امامت کے اوپر فائز ہوئے. سات سال کی عمر ہمیں نویں امام کی نظر آتی اور آٹھ سال کی عمر ہمیں دسویں امام کی نظر آتی. انتہائی مختصر سی عمر میں ان دونوں نے عہدہ امامت کو سنبھالا. بس فرق یہ ہے کہ نویں امام کی شہادت 25 سال کی عمر میں ہو گئی, 17 سال ان کا دور امامت ہے, اور دسویں امام کی شہادت 42 سال کی عمر میں ہوئی, تقریباً 34 سال ان کا دور امامت. اب جب روایت یہ کہ جب نوے امام چلے تھے مدینے سے بغداد, ان کو دو دفعہ بلایا گیا, ایک مرتبہ آٹھویں امام کی شہادت کے فوراً بعد جب بغداد میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا کہ مچھلی اور باز والا, اور دوبارہ جب مامون کا انتقال ہو گیا, مامون کے بھائی معتصم اپنی بھتیجی ام الفضل کے خطوط کو پڑھ کر امام کو بلایا اور بلا کے زہر دیا. راوی کہتے ہیں کہ جب مدینے سے پہلی مرتبہ امام چلے تو ہم رونے لگے, اس لیے کہ ہمیں اس سے پہلے کے ائمہ کے سفر یاد آ گئے. حسین مدینے سے گئے پلٹ کے نہ آئے, امام موسی کاظم گئے پلٹ کے نہ آئے, امام علی رضا گئے پلٹ کے نہ آئے. تو راوی یہ کہتا ہے کہ ہم رونے لگے. امام نے روتے دیکھا تو سوال کیا کہ کیوں رو رہے؟ ہم نے کہا کہ اپنا رسول اللہ, ہمیں یقین سا ہو رہا ہے کہ اب ہم دوبارہ آپ کی زیارت نہ کر سکیں گے. امام نے تبسم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مت گھبراؤ, میں دوبارہ مدینے واپس آؤں گا. اور امام دوبارہ مدینے آئے, لیکن دوسری مرتبہ جب امام مدینے سے چلے, اس وقت امام نے اپنے تمام قریبی رشتے داروں اور دوستوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میں مدینے سے جا رہا ہوں. 9 محرم سن 220 ہجری کو امام مدینے سے نکلے اور 29 ذی‌قعدہ 220 ہجری میں امام کی شہادت ہو گئی تھی. تو کہا تھا کہ ایک سال سے بھی کم مدت رہ گئی ہے میری زندگی میں, اب میرے بعد یہ تمہارا امام ہے. اور یہ کہہ کر 8 سال کے اپنے بیٹے کو تمام تبرکات امامت دے گئے. 29 ذی‌قعدہ سن 220 ہجری کو ہمارے نویں امام کی شہادت ہوئی اور 8 سال کا بچہ عہدہ امامت کے اوپر فائز ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ حکومت وقت دوبارہ کوشش کر سکتی تھی 8 سال کے اس بچے پر وہی سازش استعمال کرنے میں جو اس نے نوے امام کے خلاف کی تھی, لیکن حکومت نوے امام کے تجربے سے دیکھ چکی تھی کہ امام 7 سال کیا 7 دن کا بھی ہو, تب بھی تمام علوم کائنات خدا کی بارگاہ سے لے کے آتا ہے, اور ہمارے سکھانے سے وہ ہمارے رنگ پہ نہیں چل سکتا, ہمیں اپنے رنگ پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ 7 سال کے نوے امام پر حکومت نے کوشش کی, 8 سال کے دسویں امام پر کوشش نہیں کی, کیونکہ حکومت مایوس ہو چکی تھی. لیکن اندازہ اسی بات سے کر لیں جو ہم نے کہا کہ حکومت نے تلوار کے بعد, گمنامی کے بعد, قید خانے کے بعد, دولت کے بعد پانچواں حربہ یہ استعمال کیا کہ کسی طرح سے امام کے وقار کو ختم کیا جائے. یہ پہلے سے تیار شدہ سازش تھی, اسی لیے ادھر نوے امام شہید ہوتے ہیں اور ادھر دسویں امام کے بارے میں حاکم مدینہ کو خط لکھا جاتا ہے کہ جنیدی کو طلب کرو. جنیدی مدینے کا بلکہ عرب کا سب سے بڑا ادیب اور شاعر تھا. جنیدی کو بلایا گیا, حاکم وقت کا فرمان آیا کہ تم اس وقت جاؤ سادات کے پاس, اور سادات کے پاس جا کر انہیں مجبور کرو کہ وہ اپنے اس بیٹے کو جنیدی کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھائیں, ورنہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ سادات کو مدینے سے اس طرح ختم کرنا, جلا وطن نہیں, اس طرح ختم کرنا کہ ان کی ہڈیوں کا نشان تک نہ پتہ چلنے پائے. یہ حکم آیا حاکم مدینہ کے پاس. جنیدی کو بلایا گیا. جنیدی دشمنان آل محمد میں انتہائی سخت, اس کے لیے اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا کہ حکومت وقت اس کی مدد کر رہی ہے, وہ آل محمد کے ایک امام کی تعلیم کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. دسویں امام نے اس وقت منع کیا کہ کوئی قدم نہ اٹھایا جائے اور کہا کہ ٹھیک ہے جنیدی میرے پاس رہے. جنیدی دسویں امام کے پاس رہنے لگے. اب ذرا دیکھیں, سازش کا آغاز ہو گیا کہ اگر بعد میں امام نے کچھ علوم کا اظہار کیا, بعد میں امام نے اپنی امامت کو پیش کیا, حکومت پلٹ کر کہہ سکتی ہے کہ یہ جنیدی نے پڑھایا تھا, یہ امام سیکھ کر نہیں آیا تھا. کتنا سخت امتحان دسویں امام کا لیا جا رہا کہ ابتدائی کے اندر سے امام کے علم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت کو پتا ہے کہ امام کا علم ہے, لیکن جنیدی کو صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ جنیدی کے شاگرد تھے, جنیدی کی شاگردی میں اس مقام تک پہنچے. لیکن روایت یہ ہے کہ خود جنیدی یہ نقل کرتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے جنیدی سے سوال کیا کہ اے جنیدی, اب تمہارے شاگرد کی کیا حالت؟ جنیدی نے سوال کیا کہ کون سا شاگرد؟ تو کہا وہی غلام ہاشمی, وہی ہاشمی غلام جو تمہارے پاس پڑھنے آتا ہے. یہ دشمن آل محمد, یہ آل محمد کی عجیب خصوصیت ہے کہ تھوڑا عرصہ کوئی آل محمد کے پاس رہے تو ناممکن ہے کہ اس کے کردار میں اور اس کے عقیدے میں تبدیلی نہ آنے پائے. جس طرح پارس پتھر اپنے قریب آنے والی ہر چیز کو سونا کر دیتا, وہی خوبی ہمیں نسل امامت میں نظر آتی ہے. ایک مرتبہ جنیدی وہ دشمنان آل محمد اگر دوست ہوتا تو کبھی اس پر راضی ہی نہ ہوتا کہ میں اور امام کا ظاہری استاد بھی کہلاؤں. لیکن ایک مرتبہ تڑپ کر کہتا ہے کہ خبردار اسے غلام ہاشمی نہ کہنا، وہ رئیس ہاشمی، تم مجھ سے میرے شاگرد کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے دنیا والا تم کتنے دھوکے میں ہو. اس کے 3 یا 4 اشعار ہیں، سب سے بڑا شاعر تھا، اتنے خوبصورت اس نے شعر کہے جن کا ملقب یہ ہے کہ دنیا والے تم کس دھوکے میں ہو. دنیا سمجھتی ہے کہ میں اس کا استاد ہوں، وہ میرا شاگرد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں 80 سال کی عمر میں پہنچ کر اب اس کی شاگردی اختیار کیے ہوئے ہوں اور وہ مجھے پڑھا رہا ہے. تو مجھے پتا چلا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہا جاتا ہے اور حدیث کسے کہا جاتا ہے. وہ خالی قرآن کو نہیں جانتا، خالی قرآن کی تفسیر کو نہیں جانتا، تنزیل کو بھی جانتا ہے، تاویل کو بھی جانتا ہے، محکمات کو بھی جانتا ہے، متشابہات کو بھی جانتا ہے. 8 سال کے بچے کی تعریف ہو رہی ہے، جو 8 سال کا بچہ محکم و متشابہ کی ہجے نہیں کر سکتا، جاننا تو بہت بڑی چیز ہے. لیکن جنیدی جیسا 80 سال کا بہت بڑا عربی کا شاعر ہے، اگر ادب عربی سے دلچسپی ہو تو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی جنیدی کی گواہی. تو حکومت کی پہلی سازش تو ناکام ہو گئی کہ علم امام کو جنیدی کا نتیجہ بتایا جائے، لیکن جنیدی الٹا اقرار کر رہا ہے کہ اب تک جو اب میں جو کچھ کہوں گا وہ امام کی تربیت کا اور امام کے علم کا نتیجہ. یہ پہلی سازش تھی جو حکومت وقت کی یہاں آ کے ناکام. اور اس کے بعد امام نے مدینے میں اپنی یونیورسٹی کو کھولا، ایک مرتبہ پھر وہی یونیورسٹی کھل گئی جو چھٹے امام کے زمانے میں تھی. اور روایت یہ ہے کہ مسجد نبوی کی جو رونق چھٹے امام کے زمانے میں تھی، کہ راوی یہ نقل کرتے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں اگر کوئی مسجد نبوی میں داخل ہو جاتا تو 900 استاد نظر آتے الگ الگ سبق پڑھاتے ہوئے، اور ہر ایک یہ کہتا کہ حدثنی جعفر ابن محمد، مجھے چھٹے امام نے یہ بتایا ہے، مجھے چھٹے امام نے یہ بتایا. مسجد نبوی میں سوائے امام صادق کے کسی کا نام لیا ہی نہیں جاتا تھا. یہ حالت ہو گئی تھی 10ویں امام کے دور میں. پھر وہی مسجد نبوی کی رونق واپس آ گئی. ہر کوچے کے اندر ایک استاد بیٹھ کے تعلیم دے رہا، لیکن ہر ایک کہہ رہا کہ حدثنی علی ابن محمد، مجھے امام نقی نے یہ تعلیم فرمائی ہے، مجھے امام نے یہ علم دیا. تو مدینہ ایک مرتبہ پھر مرکز بن گیا، اور اسی دور کے اندر متوکل عباسی کو خلافت ملی، اور آل محمد کے لیے ایک مرتبہ پھر وہ مشکل ترین زمانہ آ گیا. 220 ہجری سے 234 ہجری تک 14 سال کچھ آرام اور سکون کے مل گئے تھے، اس لیے کہ بنو عباس میں آپس میں جھگڑے پیدا ہو گئے تھے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ تھی. آج کی گفتگو آپ کو واقعاتی سے زیادہ کچھ تقریری انداز میں نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو اختتام پر ہے، موضوع کو سمیٹنا ہے. امام کا صحیح جو کچھ امام نے اپنے دور میں کیا، اس کا صحیح خاکہ آپ کو پیش کرنا، اس لیے واقعات جو انشاءاللہ ابھی آگے چل کے آئیں گے ابتدا میں شاید بوجھل بنا ہو، اسے تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیجیے. 220 ہجری سے 234 ہجری، 14 سال ہمارے 10ویں امام کو مدینے میں فراغت کے مل گئے، جس میں بیٹھ کر امام نے علم کو پھیلایا. اور یہ فراغت کا زمانہ ملنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ بنو امیہ کی حکومت عربوں کے کاندھوں پر قائم تھی. بنو عباس جب آئے تو انہوں نے بنو امیہ کو ختم کیا، عربوں کو بھی ختم کرنا پڑا، چنانچہ انہوں نے ایرانیوں اور عجمیوں کی مدد سے اپنی حکومت کو قائم کیا. لیکن اس کے بعد ہارون رشید کے زمانے میں جب برمکی خاندان نے اتنی ترقی کر لی، جو ایک عجمی ایرانی خاندان تھا، کہ جب ہارون حج پر گیا راستے میں جہاں سے گزرا ہر ایک برمکیوں کی سخاوت کی تعریف کر رہا، جہاں سے گزرا ہر ایک یہ بتا رہا کہ برمکیوں نے یہ سڑک بنائی، یہ کنواں کھدوایا، یہ شہر آباد کیا، کہ ہارون کی زبان پر یہ جملہ گیا کہ مجھے پتا نہیں کہ خلیفہ میں ہوں یا میرا وزیر اعظم جعفر برمکی. چنانچہ اب عباسیوں نے دیکھا کہ حالات بگڑ چکے ہیں، انہوں نے برمکیوں کو ختم کیا اور ایک ایک کر کے ایرانیوں کو نکالنا شروع کیا. اب لفظ ایرانی سے آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، روایتیں یعنی تاریخ کی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ کم از کم 400 سال تک کے جو ایرانی تھے وہ انتہائی دشمنان اہل بیت میں شامل تھے اور انتہائی متعصب قسم کے غیر مومن تھے. یہاں تک کہ دوسروں کی اس وقت جتنی تفسیریں ہیں، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں، سب ایرانیوں نے لکھی سوائے ایک کتاب کے. تو یہ ان ایرانیوں کا تذکرہ ہے. اب خلافت بنو عباس والے گھبرائے کہ اگر یہی حال رہا تو ایرانی ہمیں ختم کر دیں گے. انہوں نے ترکوں سے مدد لی اور ترک غلاموں کو اپنی فوج میں ملازم رکھا. ترک غلام انتہائی وحشی اور جاہل تھے. چنانچہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب وہ بغداد کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو بغیر کچھ دیکھے ہوئے گزرا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے مرد ان کے گھوڑوں تلے آ کر کچل کچل کر ہلاک ہوتے چلے جاتے تھے. اور خلیفہ وقت مجبور تھا، اس کی فوج کی تمام طاقت یہ ترکی والے تھے. اتنا وہ مجبور ہوا کہ نہ تو یہ دیکھ سکتا ہے کہ پورا بغداد تباہ ہو جائے، نہ یہ کر سکتا ہے کہ ترکوں کو نکالے، سب بلائے کسے، کوئی اور قوم اس کے پاس رہی نہیں. مجبوراً اس نے بغداد سے ہٹ کر سامرہ ایک نیا شہر آباد کیا تاکہ ترکی کی تمام فوج کو یہاں رکھا جائے اور شہر والے بغداد والے اس کے مظالم ظالم سے نجات حاصل کر لیں. تو یہ 220 سے 234 ہجری کا وہ دور ہے جب عباسی ایرانیوں کو نکال رہے ہیں, ترکوں کو اپنی حکومت میں شامل کر رہے ہیں اور نیا دارالخلافہ تعمیر کر رہے ہیں. وہی تاریخ نے جو اپنے آپ کو دہرایا کہ منصور کے دارالخلافہ نے چھٹے اور ساتویں امام کو موقع دیا علم کے پھیلانے کا, سامرہ کے دارالخلافہ کی تعمیر نے دسویں امام کو موقع دیا علم کے پھیلانے کا. لیکن 234 ہجری آ گئی اور متوکل عباسی سخت خلافت کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. کون متوکل عباسی؟ امیر المومنین کا ایک مارکت العرا خطبہ ہے. اگرچہ مولا کا ہر خطبہ ہی مارکت العرا ہوتا ہے لیکن یہ تاریخی پس منظر میں خطبہ ہے مولا کا, جس میں مولا نے یہ بتایا کہ اہل بیت کو ٹھکرا کر تم کن پریشانی اور مصیبتوں کا شکار ہو جاؤ گے. تو بنو عباس کی پوری تاریخ بتائی, ایک ایک خلیفہ کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ عاشرہم اکفرہم, ان کا دسواں خلیفہ جو بنے گا وہ ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا اور کفر میں سب سے زیادہ شدید ہوگا. وہ یہی متوکل عباسی تھا. متوکل عباسی کا تخت خلافت پر بیٹھنا اور ایک مرتبہ تمام کی تمام اسلامی دنیا میں پھر وہی قتل و غارت گری کی لہر دوڑ گئی جو ساتویں امام کی گرفتاری کے بعد تھوڑا معاملہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا. اور یہی سبق تھا, یہی سبق تھا کہ ہمارے گیارہویں امام نے, یہ آئندہ گفتگو کا موضوع ہے لیکن اشارہ ہم ابھی دیتے جائیں کہ یہی سبق تھا کہ گیارہویں امام نے پھر اپنی زندگی قید خانے میں گزاری تاکہ ساتویں امام نے قید میں رہ کر جو فائدہ پہنچایا وہ فائدہ گیارہویں امام قید میں رہ کر پہنچائے. 234 ہجری میں متوکل خلافت کے تخت پر بیٹھتا ہے اور 247 یا 249 ہجری میں اس کو قتل کیا جاتا ہے. یہ 15 سال ظلم کے اتنے بدترین 15 سال ہیں کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ یزید بھی اتنے مظالم نہ کر سکا ہوگا جتنا متوکل عباسی نے مظالم کیے. انتہائی مظالم کے اندر آگے بڑھ گیا, اس کی فطرت ہی کے اندر کچھ ظلم بھرا ہوا تھا اور یہ ادنا سے لے کر اعلیٰ تک, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, شریف سے لے کر ذلیل تک اور اپنے غیر سے لے کر اپنے رشتہ دار تک ظلم کے مقابلے میں کسی کو نہیں بخشا کرتا تھا. اگر امام کے اور اس کے واقعات نہ بھی بتائے جائیں, خالی اس کا تعارف کر دیا جائے تو ذہن یہ گواہی دیتا ہے کہ کیسے اس نے امام کو بخشا ہوگا اور کیسے اس نے امام کو آرام میں رہنے دیا ہوگا. متوکل عباسی جس کے بارے میں میرے مولا یہ کہتے ہیں کہ دسواں خلیفہ کفر میں سب سے زیادہ شدید ہوگا. متوکل عباسی کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے لیکن یہ وہ شخص ہے, دوسرا خلیفہ ہے, ایک ہارون تھا اور ایک متوکل عباسی جس نے امام مظلوم کی قبر کو نیست و نابود کرنے کی پوری کوشش کی تھی, یہاں تک کہ قبر امام کو کھود کر امام کے لاشے تک کو نکالا گیا تھا اور اس کے بعد کوشش یہ کی گئی تھی کہ امام کے جسد مبارک کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن حالات پلٹے. وہ کوریا تو یہ لوگ لے کر چلے گئے جو بنی اسد والوں کا تھا لیکن باقی کسی اور مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. اب اس دن تمام واقعات کی تفصیل. متوکل عباسی دو خصوصیتیں, ایک ظلم انتہا سے زیادہ تھا اور ایک یہ وہ پہلا خلیفہ تھا جو علل اعلان دربار کے اندر آل رسول کی توہین کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا. اس سے پہلے ہم نے ہارون کے زمانے میں سنا کہ امام زادی کو ہارون نے گالی دی لیکن یہ وہ خلیفہ ہے جو براہ راست امام پر اور معصومہ کی ذات کے اوپر حملے کیا کرتا تھا اور اتنا یہ ظالم تھا, اسی سے اندازہ کر لیں اتنا یہ ظالم تھا کہ اس کا بیٹا جو تھا, اس کا بیٹا دیندار شخص تھا لیکن اس کا بیٹا برداشت نہ کر سکا اپنے باپ کے مظالم اور بیٹے نے اپنی تلوار سے اپنے باپ کی گردن کو جدا کیا تھا. اگرچہ دسویں امام نے منع بھی کیا تھا کہ خبردار باپ کتنا ہی ظالم ہو ابھی اس پر ہاتھ نہ اٹھا, اس لیے کہ باپ کو قتل کرنے والے کی عمر خدا کم کر دیتا. متوکل عباسی جیسے باپ کے حق کا امام خیال کر رہے اور ہم اپنے سگے مومن باپ کے حق کا خیال کرنے کو تیار نہیں ہوتے. متوکل عباسی تھا کیسا بادشاہ؟ متوکل عباسی کی خصوصیت یہ تھی کہ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر انتہائی خوش ہوا کرتا تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب دربار میں آتا تھا تو دربار میں گھڑا بھر کے لاتا تھا, پورا گھڑا برتن مٹکا بچھوؤں سے بھر کر, زہریلے بچھوؤں سے بھر کر دربار میں لایا کرتا تھا اور عین دربار کے دوران کسی وقت اس مٹکے کے منہ کو کھول کر پورے مٹکے کو دربار کے اندر الٹ دیا جاتا تھا. اب زہریلے بچھو دربار کے اندر دوڑ رہے ہیں اور حکم یہ تھا کہ جو اپنی جگہ سے ہلا اسی وقت اس کی گردن کو اڑا دیا جائے. تمام درباری تمام امیر تمام وزیر یہاں تک کہ اس کے بیٹے اس کے بھائی دربار میں بیٹھے ہیں, یہ خود تو محفوظ جگہ پر ہے لیکن تمام درباری دربار میں موجود ہیں. بچھو کاٹ رہا ہے کسی کو, وہ تکلیف سے تڑپتا جا رہا ہے, اور جیسا جتنا زیادہ کوئی تکلیف سے تڑپتا تھا اتنا بلند قیام متوکل عباسی لگایا کرتا تھا, انتہائی خوش ہوتا تھا کسی کو تکلیف کی حالت میں مبتلا دیکھ کر. کبھی اس کے ذہن میں سماتی تھی تو زہریلے سانپ کو دربار میں منگوایا کرتا تھا, اس کے پاس اس سانپ کے زہر کا علاج ہوا کرتا تھا. سانپ کو منگوانے کے بعد بلایا کسی بھی درباری کو جس پر اس کی نگاہ پڑ گئی اور حکم دیا کہ اس زہریلے سانپ سے اس درباری کو کٹوایا جائے. درباری کو سانپ کاٹتا تھا, وہ درباری زہر کے اثر سے تڑپتا تھا اور متوکل پیٹ پکڑے ہوئے قہقہہ لگا رہا. جب یہ دیکھا کہ اب مرنے کے قریب آ گیا تو زہر مہرا منگوا کر اس کا علاج کرایا, اس لیے کہ اصل مقصد صرف لوگوں کو تکلیف کی حالت میں تڑپتے دیکھنا تھا. متوکل عباسی نے اپنے دشمنوں کے خاتمے کے لیے دو طریقے خاص طور پر تیار کیے تھے. ایک تو اس نے تندور بنایا تھا آگ کا, اور اس آگ کے تندور میں لوہے کی سلاخیں اس طرح سے لگائی تھی کہ ان کی نوکیں اوپر کی جانب تھیں. جب کسی دشمن کو ختم کرنا ہوتا تو حکم دیا جاتا کہ تندور میں آگ ڈال کر اس کو گرم کیا جائے, انتہائی شدید گرم کیا جائے, اور جب آگ اپنی شدت کے اوپر ہوتی تھی تو اس وقت گناہگار کو, جو اس کا گناہگار تھا, اس گناہگار مجرم کو اوپر سے ڈالا جاتا, اس کا جسم بعد انسان کو موت آتی تھی اور 40-40 دن اسی تندور کی سلاخوں میں تڑپتے ہوئے گزارنا پڑتا تھا انسان کو. خود ہی اندازہ کر لیں کہ کتنا ظلم کے اندر شقی اور جری تھا. متوکل عباسی کا سرکت السما رومن اکھاڑے کی دوسری مثال تھا. اس نے ایک بہت بڑا میدان تیار کرایا تھا اور اس میدان کے کنارے جانوروں کے کٹہرے بنائے تھے جس میں شیر تھے اور اسی چیتے تھے, شیر تھے, بھیڑیے تھے اور اسی قسم کے دوسرے ایسی اور جنگلی جانور تھے. جب کسی سے زیادہ ناراض ہوتا تو حکم دیتا کہ اسے فرقت السبا میں ڈال دیا جائے, اسے درندوں کے تالاب میں ڈال دیا جائے, اور اس کے بعد ان کٹہروں کو کھولا جاتا, درندے ہراتے ہوئے نکلتے اور اس بے گناہ یا گناہگار جو بھی تھا اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاتے, اور یہ آرام سے اسٹیڈیم کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھا کرتا تھا اور خوشی کے مارے قہقہہ لگایا کرتا تھا. کبھی بہت زیادہ موڈ میں آتا تو دربار میں کسی شیر کو بلا لیتا تھا, بھوکے شیر کو, اور چھوڑ دیتا تھا دربار میں. 15 منٹ تک اس کی تفریح ہو رہی, اب وہ شیر جسے قتل کرے, جسے مارے, جسے چیرے, جسے بھاڑے, چاہے وہ درباری ہو یا باہر کا کوئی آدمی ہو, گناہگار ہو یا خلیفہ کا مقرب ترین آدمی ہو, چاہے وہ دربار کے کام سے آیا ہو, اپنی ذاتی حاجت لے کے آیا, بس 15 منٹ شیر کو کھلی اجازت ہے, جس کو چاہے تیر پھاڑ کرے, خلیفہ بیٹھا رہتا تھا. اور جب ہنستے ہنستے تھک جاتا تھا تو حکم دیتا تھا کہ بس آج کا یہ کامیڈی شو ختم ہوا, شیر کو لے کر چلے جا. اس کے نزدیک یہ سارا کا سارا اپنے آپ کو قہقہہ لگوانے کی ایک کوشش تھی. اتنا ظالم اور اتنا شقی, یعنی شقاوت کا اندازہ آپ ان واقعات سے کرتے چلیں تو اندازہ ہوگا کہ دسویں امام نے کس طرح سے اس کے دور کو گزارا ہوگا, جبکہ دسویں امام بھی اسی سامرا میں قید ہو کے آ گئے تھے. تو اب اتنا یہ ظالم تھا, اتنا سنگدل تھا کہ دوسروں کو تو تکلیف پہنچاتا ہی تھا, اپنا سگا بیٹا, وہی سگا بیٹا کہ جس نے اسے قتل کیا, اس سگے بیٹے کو بھی تکلیف پہنچا کر اس طرح سے خوش ہوتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے کسی درباری سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرے بیٹے کے اس وقت تک تماشے مارتے رہو جب تک کہ تم تھک نہ جاؤ. کبھی کسی درباری سے کہا کہ جاؤ نیزہ لے کر اور میرے بیٹے کے تمام جسم پر سر سے لے کر پیر تک نیزے سے زخم ہی زخم پیدا کر دو. کبھی کسی درباری سے کہا کہ جاؤ اور جا کر ایک مٹھی بال لوچ کر میرے بیٹے کے سر سے اکھاڑ کے لے کے آؤ. یہ اپنے سگے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کر رہا اور ہرے دربار میں کر رہا ہے, اس کی شقاوت اور سنگلی کا اندازہ انہیں واقعات سے ہو سکتا ہے. اور یہاں تک وہ آل محمد کی دشمنی کے اندر ڈوبا ہوا تھا کہ دل نہیں چاہتا بعض اوقات زبان کھولنے کا یا واقعات بتانے کا, لیکن کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا ہمارے دسویں امام پر ظلم کرتا ہوگا, اس لیے دو تین چھوٹی باتیں اور بتا دی جائیں. اس نے اپنے دربار میں ایک ہجڑا پال رکھا تھا اور اس ہجڑے کا نام تھا عبادہ, اور اس ہجڑے کا حکم یہ تھا کہ جب خلیفۃ المسلمین کی طبیعت کبھی بہت ہی زیادہ ناخوشگوار ہو تو اس وقت وہ ہجڑا دربار میں آتا تھا اور اپنے پیٹ کے اوپر لوہے اور لکڑی کے ٹکڑوں کو باندھ کے آتا تھا. اس ہجڑے کے سر کے اگلے حصے کے بال صاف کروا دیے گئے تھے. وہ دربار میں اس حالت میں داخل ہوتا تھا, داخل ہونے کے بعد اپنے پیٹ کو درباریوں کے سامنے پیش کرتا تھا, پھر اپنے سر کو درباریوں کے سامنے پیش کیا کرتا تھا. شاید آپ میں سے کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے, اور اگر نہیں نہیں سمجھے تو ہم کچھ وضاحت کرتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہو رہا ہے زبان کا اس مقام پر حرکت کرنا۔ کچھ ایسے محرقین نے جو سر سے پیر تک تعصب میں ڈوبے، امیر المومنین کے بارے میں معذلہ قسم کے فقرات لکھے کہ ان کے سر کے اوپر بال موجود نہیں تھے، اور اس قسم کے جملے لکھے ہیں کہ ان کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہوا تھا۔ چنانچہ جب یہ ہجڑا دربار میں داخل ہوتا تو ایک مرتبہ متوکل اپنے نقیب سے کہتا کہ اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ کہ بڑا پیٹ والا گنجے سر والا خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب دربار کے اندر آیا۔ یہ دشمنی اہل بیت کی ایک مثال، زبان حرکت نہیں کرتی مزید واقعات بتانے کی، لیکن اس قسم کا فعل، اس قسم کا عمل آپ کو ظالم سے ظالم بادشاہ میں بھی نظر نہ آئے گا۔ یہ اس کی حالت تھی، یہ اس کی صفت تھی، یہ اس کا طریقہ تھا آل محمد کی بدنام کرنے کا۔ اور اس دن تو انتہا ہو گئی، جس دن دربار میں اس مقام پر تو بولنے کو بھی دل نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر کے ہم اپنی بات کو دوسرے موضوع کے اوپر لاتے ہیں کہ ایک دن تو دربار میں انتہا ہو گئی کہ جب کسی عنوان سے جناب سیدہ کا تذکرہ آ گیا تو یہ اتنا ظالم، اتنا شقی کہ معصومہ کی عصمت کے اندر گستاخی کر بیٹھا، اور ایسا جملہ زبان سے نکال بیٹھا معصومہ کی، معصومیت کی شان میں، کہ کوئی درباری اپنے مقام کے اوپر آرام سے نہ بیٹھ سکا۔ لیکن بولتا تو کیا بولتا، ہاں اس کا بیٹا بول اٹھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، جناب سیدہ کی شان میں آپ اس قسم کا جملہ زبان سے نکالتے ہیں، اور کوئی رشتہ نہ صحیح، وہ آپ کی چچازاد بہن تو تھی، یہی رشتہ عربوں کی حمیت کو بیدار کرنے کا تعلق، اس کی حمیت بیدار کر رہا ہے کہ چلو تمہارے قبیلے والے تو تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے اتنا مکروہ، اتنا شرمناک شعر پڑا اپنے بیٹے کی شان میں کہ اس شعر کا پہلا مصرع یہ کہ غار الفتح من ابن امہ، یہ اپنی چچازاد بہن اور اپنے چچازاد بھائی کے تذکرے کی وجہ سے غضب میں آ گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا مصرع جو ہے اس کا اگر ہم ہلکے سے ہلکا ترجمہ کریں، اگر یہ ترجمہ صحیح نہیں، اس نے تو کھل کر دربار میں کہا تھا کہ اگر اسے اتنا ہی غصہ تو یہ اپنی ماں کے پیٹ میں اسی راستے سے چلا جائے جس راستے سے آیا تھا۔ بہت اس کے الفاظ ایسے الفاظ ہیں کہ بیان کرنے والے نہیں ہیں محفلوں میں، لیکن جو اپنے سگے بیٹے کے بارے میں بھرے دربار میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا، اس لیے کہ بیٹے نے جناب سیدہ کی عصمت پر حملہ برداشت کرنے سے انکار کر دیا، خود اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا ظالم، کتنا شقی ہوگا جس کا آل محمد کے بارے میں الگ اعلان یہ فعل ہے۔ وہ یقیناً دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپ کر کیا کیا مظالم ہمارے دسویں امام پر نہ کرتا ہوگا، اور ساتھ دینے کو دل چاہتا ہے اگر کہ یہ لفظ بھی اس شان امامت کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ انسان کا دل خود بخود عظمت سے جھک جاتا ہے کہ خلیفہ کا بیٹا برداشت نہیں کر پا رہا اپنی بات، تو فاطمہ کے بیٹے نے کس طرح سے یہ باتیں برداشت کی ہوں گی، کتنا حلم ہے ہمارے دسویں امام کا، کتنا ضبط ہے ہمارے دسویں امام کا۔ صرف ہمارے لیے، امام کو معلوم تھا کہ مجھے دنیا سے جانا ہی جانا، لیکن ہمارے لیے کہ انہیں بغیر امام کے چھوڑ کر نہ جاؤ، امام نے ضبط کیا، امام نے صبر کیا، امام نے اس قسم کی تمام باتیں برداشت کی۔ یہی متوکل عباسی، وہ ظالم ترین خلیفہ جس نے امام کی قبر کو تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنایا تھا۔ 236 ہجری میں امام کی قبر پر کربلا میں پہلا حملہ ہوا، اور 247 ہجری میں کربلا میں امام مظلوم کی قبر پر دوسرا حملہ ہوا۔ روایتیں یہ کہ اس نے حکم جاری کر دیا، سب سے پہلا تو یہ کہ کربلا کی طرف کوئی نہ جانے پائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی اگرچہ اس کو وجہ کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وجہ کی ضرورت ہوتی تو 236 ہجری کے فعل کو ہم صحیح بھی قرار دیں، 247 ہجری میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن 236 ہجری کی وجہ جو محرقین نے لکھی وہ یہ ہے کہ ہر سال شعبان کی کچھ خاص تاریخوں میں، جو ولادت امام کی تاریخیں بھی ہوتی ہیں، بہرحال شعبان کی کچھ خاص تاریخوں میں اس کے پاس کچھ گانے والیاں مدینے سے آیا کرتی، جو آ کر اس کو گانا سنایا کرتی تھی اور اس سے لطف اندوز کیا کرتی۔ یہ بھی ان کے گانے کا انتہائی شاعر، پھر ہمیں جملہ کہتے چلیں کہ یہ مت سمجھیں کہ ہماری گفتگو دسویں امام سے ہٹ کر ہو رہی ہے، یہ دسویں امام کا عہد ہے، گفتگو سنتے چلیں تو امام کا، اگر امام کی کوئی اور خوبی آپ کے سامنے آئے یا نہ، امام کا حلم اور امام کا صبر ضرور آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا۔ کہ متوکل عباسی، 236 ہجری امام سامرہ پہنچ چکے، امام کو 236 ہجری میں متوکل عباسی نے مدینے سے سامرہ بلوا لیا۔ وقت ملا تو ہم اس کی واقعے کی تشریح کریں گے، ورنہ مختصراً کہ امام اسی سامرہ میں ایک مرتبہ مدینے سے ہر سال گانے کے لیے، ناچ کے لیے اور خلیفہ کا دل لبھانے کے لیے آنے والیاں اس سال نہ آئیں۔ خلیفہ وقت بڑا مضطرب ہوا، بڑا پریشان ہوا، ایک مرتبہ سوچنے لگا کہ وہ کہاں گئیں، کیوں نہ پہنچی، یہاں تک کہ اس نے مدینے والے کو خط لکھا، حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ ان جلد از جلد ان گانے والیوں کو میرے پاس بھیجوایا جائے۔ حاکم مدینہ نے کہا کہ فی الحال وہ مدینہ میں نہیں ہے، جیسے ہی وہ آئیں گی ویسے ہی ہم آپ کے پاس بھیجوائیں۔ چند مہینوں کے بعد وہ مدینہ پہنچی، ایک مرتبہ گرفتار کرا کے انہیں سامرہ بھیجوایا گیا۔ جب وہ سامرہ کے اندر آئے تو آتے ہی خلیفہ کا پہلا سوال یہ تھا کہ اس شعبان کے مہینے میں تم کہاں چلی گئی تھی، میرے دربار میں کیوں نہ؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ اس سال ہماری مالکہ، جو ہماری نگران ہے، جو ہماری مالکہ، اس سال اس نے کہا کہ 3 شعبان کو ہم کربلا جا کر اپنے امام کے روضے کی زیارت کریں گے۔ اس ارادے سے ہم سب سے سب کربلا چلے گئے اور ہم نے کربلا میں یہ وقت گزارا۔ یہ جو سنا متوکل عباسی نے ایک مرتبہ جلال کی حالت میں بلند ہوا اور کہا کہ اچھا، اس کربلا والے کی یہ مجال کہ میرے پاس آنے والوں کو وہ اپنے پاس بلاتا، میں اس کربلا ہی کو نہ رہنے دوں گا تاکہ بعد میں ایسا کوئی مسئلہ ہی کھڑا نہ ہونے پاس۔ تو گانے والیوں کے فعل کی بنا پر لوگوں نے کہا کہ متوکل کھڑا ہوا، لیکن حقیقت میں متوکل پہلے ہی سے قبر ایمان کے نشان کو مٹانے کے ڈر پہ تھا۔ اسی لیے جب 236 ہجری میں تو گانے والیاں، 247 ہجری میں تو کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی اس نے قبر ایمان پہ حملہ کیا تو روایت یہ کہ اس نے حکم جاری کر دیا کہ امام کے قبر کے 200 جریب چاروں طرف کسی انسان کو پھٹکنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی آیا تو فوراً اسے قتل کر دیا جائے بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ وہ کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ شروع میں تختیاں یہ لگائیں کہ اگر کوئی امام کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتا، علماء نے لکھا یہ تختیاں لگائیں کہ اسے اپنا ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ لوگوں نے جوق در جوق اپنے ہاتھ پیش کر دیے کہ امام کے روضے کی زیارت کے لیے ہاتھ کیا چیز ہے، ہماری جانیں لے لو۔ چنانچہ متوکل نے دیکھا کہ انتہائی کثیر تعداد میں مومنین ہاتھوں کو کٹوا رہے ہیں، لیکن امام کے روضے کی زیارت اپنے آپ کو نہیں روک رہا۔ دوسرا حکم جاری کیا کہ اب اگر کوئی جانا چاہے تو ہاتھ بھی کاٹو اور پیر بھی کاٹو۔ ہاتھ بھی کاٹا گیا، پیر بھی کاٹا گیا، لیکن تعداد میں اضافہ ہی ہوتا رہا، کمی کسی وقت نہ آنے پائی۔ متوکل عباسی نے دیکھا تو کچھ علماء یہ لکھتے ہیں کہ تیسرا حکم یہ جاری کیا کہ اب اگر کوئی قبر امام کی زیارت کے لیے جانا چاہے تو اس سے یہ کہو کہ وہ اپنے ساتھ ایک اور شخص کو لے کے آئے، پہلے ایک شخص قتل کیا جائے گا تب دوسرے کو جانے کی اجازت ملے گی۔ اور روایت یہ ہے کہ تعداد میں پھر بھی کوئی کمی نہ آنے پائی، تعداد بڑھتی ہی گئی، ہر شخص اپنے ساتھ ساتھی کو لے کے آتا تھا۔ اور ساتھی یہ سن کر کہ تو روضہ امام کی زیارت کے لیے مجھے قربان کرانے لے جا رہا، اس سے بڑھ کر میری سعادت کیا ہو سکتی ہے، میں چلنے کو تیار ہوں۔ کثیر تعداد میں مومنین صرف اس لیے شہید ہوئے کہ ان کے ساتھیوں کو روضہ امام کی زیارت کا موقع مل جائے، یہ متوکل ساتھی ہے۔ جب دیکھا کہ اس طرح بھی کام نہیں چل رہا تو ایک مرتبہ حکم جاری کر دیا کہ 200 جریب امام کی قبر کے چاروں طرف کسی انسان کو آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ پابندی لگ گئی۔ پابندی لگنے کے بعد اپنی فوج کے سپہ سالار کو، جو ایک یہودی تھا لیکن بعد میں اسلام لے آیا تھا، حکم دیا کہ اب تم کوفے والوں کو بلا کر لاؤ اور امام کی قبر کو کھودو اور امام کے جسد مبارک کو نکال کر نظر آتش کر دو۔ باذ اللہ، امام کی قبر، امام کی لاش کو اس طرح جلانا کہ رات تک نہ ملنے پائے، یہ اس کا حکم جاری ہوا۔ اور وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، لیکن روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں روضہ امام سے اتنی کثرت سے معجزے صادر ہوئے، اتنی کثرت سے کرامات ظاہر ہوئی کہ شیعوں کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی ان معجزات اور کرامات کو دیکھتے ہوئے۔ تو خدا نے یہاں بھی بھلائی کا اور فائدے کا ایک پہلو رکھ ہی دیا۔ اب روایت یہ ہے کہ جب یہ کوفہ میں گیا تو ایک شخص اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہوا، نواسہ رسول کی قبر کی بے حرمتی کے لیے ہمیں لے جانا چاہتا ہے، ہم جانے کو تیار نہیں ہیں۔ حکم دیا کہ سب کو قتل کر دیں گے، کہا کہ ہم سب کو قتل کر دو، ہماری آنے والی نسلیں اس قبر کی حفاظت کریں گی، ہماری آنے والی نسلوں کو قتل کر دو، خدا اس قبر کی حفاظت کرے گا۔ یاد رکھو، تم سب کو ختم کر سکتے ہو، اس قبر کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جملے جب سنے ایک مرتبہ واپس چلا۔ روایت یہ ہے کہ کوفے والوں نے فوج تیار کی کہ ہمیں مقابلہ کرنا، اور کسی صورت میں بھی قبر امام کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن بعد میں ظلم انتہا سے زیادہ اس نے بڑھا دیا اور کوفے والوں پر جو جو مظالم ہوئے اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ بہرحال کوفے والوں کو اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ اب یہاں پر یہ یہودی سپہ سالار آگے بڑھا اور کہا کہ میں قبر امام کو کھولوں گا۔ قبر کے اوپر جو صندوق رکھا تھا، اس صندوق کو نکال کر پہلے تو اس کو جلا دیا گیا، اور اس کے بعد ایک روایت میں یہ کہ واقعاً اس نے قبر امام کو شک کیا، قبر امام کو کھودا، نیچے داخل ہوا، قبر تک پہنچا، امام کے جسد مبارک کو دیکھا، اور وہ بوریا بھی دیکھا جو تدفین کے وقت بنی اسد والوں نے لا کر امام کے نیچے بچھایا تھا۔ اب پتہ نہیں قبر کے اندر کیا اس کے اوپر گزری کہ روایت یہ ہے کہ کانپتا ہوا اور روتا ہوا اس قبر سے باہر نکلا, اور باہر نکلتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اپنا استعفیٰ لکھ کر خلیفہ وقت کو بھیجوا دیا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں, یہ برداشت نہیں کہ میں امام کے جسم کو اپنا ناپاک ہاتھ لگاؤں. اور روایتوں میں یہ ہے کہ خلیفہ نے اسے بلایا, بلانے کے بعد قتل کیا, قتل کر کے اس کی لاش کو سامرہ کی گلیوں میں گھمایا گیا, لیکن پتا نہیں وہ کیا دیکھ کے آیا تھا قبر کے اندر کہ اس نے ہر مصیبت کو برداشت کیا, لیکن صاف انکار کر دیا کہ میں دوبارہ اس قسم کا کام کرنے کو تیار نہیں ہوں. خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا معجزہ دیکھا ہوگا, لیکن روایت یہ ہے کہ اس کے بعد کسی نے قبر کو تو ہاتھ نہیں لگایا. البتہ حکم دیا خلیفہ متوکل عباسی نے کہ تم یہاں سے نہر کو کاٹ کے گزار دو, اور ایک روایت یہ ہے کہ خدا کی مصلحت اس وقت یہ تھی کہ نہر گزر جائے, چنانچہ قبر امام پر سے نہر گزری اور چند سالوں کے لیے قبر امام دریائے فرات کے نیچے پوشیدہ رہی. کچھ روایتوں میں یہ اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں, نہر نہ گزر سکی, قریب تک پہنچی اور وہاں جا کے رک گئی. اس دور کے اندر جس وقت یہ مظالم ہو رہے تھے اس وقت زید اور بہلول یہ دونوں موجود تھے, اور انہوں نے تمام اسلامی دنیا کے اندر گھوم پھر کر یہ مشن شروع کیا تھا کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے کہ امام کی قبر کا تحفظ کیا جائے. اس کے نتیجے میں قبر امام کو دوبارہ لوگوں نے دریافت کیا, اور کس طرح دریافت کیا, ابو الحسن الشیبانی یہ نقل کرتا ہے کہ جب چاروں طرف پابندی اور پہرے لگ گئے تھے, ایک مرتبہ میں یہ دل میں ٹھان کر نکلا کہ مجھے تو حسین کے روضے کی زیارت کرنا, چاہے موت کی آ جائے. رات کی تاریکی میں چل رہا تھا, بغداد کا ایک عطر بیچنے والا میرے ساتھ شامل ہو گیا. یہ سارا کا سارا زمانہ دسویں امام کا زمانہ, ایک بغداد کا عطار میرے ساتھ شامل ہو گیا. ہم دونوں ساتھ ساتھ چلے, اور چلنے کے بعد جب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پہرا لگا تھا, تو یہ اس کے الفاظ ہیں کہ ہم لوگ زمین پر رینگتے ہوئے اس طرح آگے بڑھے کہ رات کی تاریکی میں پہرے داروں کے بیچ سے نکل گئے اور امام کی قبر مبارک تک پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد اس عطار نے مرتبہ ایسی خوشبو سونگی, میں نے بھی اور عطار نے بھی, لیکن عطار یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی بھیلی خوشبو ہے کہ مجھے دنیا میں تو کوئی خوشبو ایسی نظر نہیں آتی, پتا نہیں یہ کہاں کی خوشبو ہے جو اس قبر مبارک میں سے نکل رہی. ہم نے اس قبر پر چار نشان لگائے اور اس کے بعد واپس آ گئے. بعد میں اس قبر کے اوپر نہر جاری ہو گئی, اور کچھ عرصے کے بعد جب متوکل عباسی کی توجہ اس طرف سے ہٹی تو ان لوگوں نے اس نہر کو روکا اور دوبارہ انہیں نشانات کے اوپر قبر کو دریافت کیا, اور بعد میں دسویں امام سے اس کی تصدیق کرائی. 245 ہجری میں متوکل کو دوبارہ یہ شوق پیدا ہوا کہ میں قبر امام کو تباہ کر کے رہوں گا, یہ خیال اس نے کیا, اور ایک مرتبہ پھر یہ حکم جاری کیا کہ اس قبر کے اوپر سے نہر کو گزار دیا جائے. تو روایتیں یہ ہیں کہ یہ دوسری مرتبہ واقعہ ہوا. وہ روایتیں جو کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ نہر جاری نہ ہو سکی, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی یہی ہوا اور اب بھی یہ ہوا کہ نہر کا پانی بہتا چلا آ رہا ہے, مگر ایک مرتبہ بہتے بہتے پانی کھڑا ہو گیا, اور اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ ایک بوند پانی کی آگے بڑھنے سے انکار کر رہی ہے. چاروں طرف پانی ہی پانی, لیکن بیچ میں قطعہ زمین ایسا ہے کہ جس پر پانی کی ایک بوند نہیں پہنچی, اور وہی قبر امام مظلوم تھی. آج تک اس مقام کا نام حائر حسینی, وہ مقام کے جہاں آ کر پانی بھی حیران ہو گیا, پانی بھی متحیر رہ گیا. اس سے پہلے متوکل عباسی اسی امام کی قبر کے اوپر بیلوں کے ذریعے سے ہل چلا کر زراعت کی کوشش بھی کر چکا تھا, لیکن وہاں بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا کہ جب بیل چلے تمام میدان کربلا کے اندر چلے, لیکن چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے شہیدوں کی قبریں شروع ہو رہی تھی, امام کی قبر کے قریب بیل پہنچے, ایک مرتبہ اتنا مارا گیا کہ بیل مر گئے, لیکن اپنے مقام سے ایک قدم آگے بیلوں نے نہ بڑھایا, اور یہ بتا دیا کہ امام کی امامت خالی انسانوں پر نہیں ہوتی, ان بیلوں سے آ کے دریافت کرو, یہ بھی امام کی معرفت رکھتے ہیں, یہ بیل تو پھر بھی جاندار ہے, اس بے جان پانی سے دریافت کرو جو کھڑا ہو گیا, اور اس ایک قطرہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ امام کی امامت کن کن چیزوں پر ہوتی ہے. یہی سبق تو تھا کہ متوکل عباسی جتنی توجہ امام مظلوم کی قبر کو مٹانے پر دے رہا تھا, دوسری طرف ہمارے دسویں امام اتنی ہی شدت کے ساتھ مومنوں کو حکم دے رہے تھے. حج کے مسئلے میں یہ حکم ہے کہ جان کو خطرہ ہے حج پر نہ جاؤ, لیکن امام کی زیارت کے سلسلے میں ائمہ نے حکم دیا کہ جان کو خطرہ ہے تب بھی زیارت حسین کے لیے کم از کم ضرور جاؤ. اور آج جو کچھ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہمارا ہمارے یہاں امام میں ہمارے یہاں امیر المومنین اور امام حسین کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, باقی ائمہ کا کم ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ائمہ نے یہ حکم دیا کہ علی کا اور حسین کا تذکرہ زیادہ کرو, کیونکہ اگر ان کا تذکرہ کر لیا ہر امام کا تذکرہ خود بخود آ جائے گا, پورا مقصد امامت واضح ہو جائے گا. تو متوکل بھی دسویں امام کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہا جتنی سید الشہداء کی قبر کی طرف دے رہا. اسے پتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ اس مقام کو میں نے ختم کر دیا تو مومنوں کی کمر ٹوٹ کے رہ جائے گی اور ایمان کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا. دوسری طرف خدا کی مدد شامل حال ہے اور وہ اپنی تمام ترکیبوں میں ناکام ہو گیا. جب ناکام ہوا تو اب اس نے اپنے مظالم میں اضافہ کر دیا. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم مدینے سے سامرہ امام کی آمد کو بیان کریں. خلاصہ صرف یہ کہ امام 234 ہجری میں متوکل کے مظالم آپ کے سامنے ایک خاکہ کا تو آ گیا ہوگا, اور گزشتہ تقریر کا جو واقعہ ہم نے بتایا تھا وہ متوکل ہی کا واقعہ تھا. ہم نے پہلے بھی اس وقت اشارہ کیا تھا کہ اتنا ظلم کیا مدینے کے سادات کے اوپر کہ مدینے میں سیدوں کی تمام عورتیں ایک مکان کے اندر آ گئیں, اور اس لیے آ گئیں کہ پہننے کے لیے صرف ایک قمیض ان کے پاس ہے, اس کے علاوہ جسم کو چھپانے کی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ عربوں کی قمیض کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کاندھوں سے لے کر پیر تک پوری ایک قمیض ہوتی ہے, تو پورے جسم کو چھپانے کے لیے صرف ایک قمیض موجود ہے. دن بھر وہ بیٹھ کر چرخا کاٹتی ہے تاکہ کم از کم ایک وقت کے کھانے کا انتظام تو ہو جائے, اور وقت نماز بغیر لباس کے, اور وقت نماز وہی ایک قمیض ہے جو باری باری ہر مومنہ پہنتی ہے, بلکہ ہر سیدانی پہنتی ہے, اولاد فاطمہ میں سے ہر عورت ایک قمیض کو پہنتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے. یہ متوکل کا زمانہ. تو اتنے ظالم بادشاہ نے کیا دسویں امام کو اسی حالت میں چھوڑ دیا ہوگا؟ نہیں, بار بار دسویں امام پر حملہ کیا گیا. لیکن جیسا کہ ہم نے تقریر کی ابتدا میں بیان کیا تھا, اور ہمارے اس وقت کے بہت سارے مومنین ایسے ہیں جو اس وقت موجود نہ تھے, کہ خلاصہ تھا یہ کہ ائمہ کو تلوار سے قتل کرنے کی حکومتوں نے کوشش کی, قید خانے میں رکھ کر کوشش کی, ائمہ کے نام کو ذہنوں سے نکالنے کی کوشش کی, ائمہ کو حکومت کا لالچ دینے کی کوشش کی, لیکن کوئی امام ان حکومتوں کے قابو میں نہ آیا. اگر یہ جملہ بھی مناسب نہیں, کوئی امام بھی اپنے اللہ کے راستے سے نہ ہٹا. تو اب آخری کوشش 10ویں امام پر یہ کی گئی کہ امام کے تقوی اور امام کے تقدس اور امام کے علم کے خلاف باتیں لوگوں میں پھیلائی جائیں. چنانچہ یہ سازش شروع ہوئی تھی جب امام کا استاد جنیدی کو بنایا گیا, اور 234 ہجری تک بنو عباس کے خلیفہ کی توجہ امام سے ہٹ گئی. تو امام نے بے انتہا علمی کارنامے ہمارے سامنے پیش کیے. اگر وقت نے اجازت دی تو گفتگو کے آخر میں امام کے علمی کارنامے آپ کے سامنے آئیں گے. 234 ہجری میں متوکل نے ایک مرتبہ بڑا عاجزانہ خط لکھا, یبن رسول اللہ مدینہ میں آپ کی کون قدر کرے گا, یہ دارالخلافہ ہے, آپ یہاں آئیے, آپ کے آنے سے یہاں کی رونق پڑے گی, ہماری ہمت ہوگی, ہم فرزند رسول کی زیارت کر کے ثواب اور برکت کو حاصل کریں گے, اگر آپ آ جائیں تو اس سے بڑھ کر ہماری کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. یہ آ جائیں کا جملہ ختم, اور ہر سما کو فوج لے کے بھیجا کہ خبردار اگر ذرا بھی مخالفت کرے تو وہیں سے امام کو گرفتار کر کے تمام راستے ذلیل کرتے ہوئے لانا. ہر سما امام کے پاس پہنچا, امام نے خط کو پڑھا اور امام جان گئے کہ اب کس چیز کا وقت ہے. چنانچہ امام تیار ہوتے ہیں. 14 سال میں امام وہ کام کر گئے کہ اب مدینے کے اندر تو علوم آل محمد ایک مرتبہ پھر پھیل گئے. مومنوں کو غیبت کی تیاری بھی کرانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سامرہ جا کر سامرہ کے ترکوں کو صحیح معنوں میں اسلام کی تصویر دکھانا, اور یہ بڑا اہم کام ہے. عربوں کو اسلام کی تصویر ہمارے شروع کے ساتھ ائمہ نے دکھائی, ایرانیوں کو اسلام کی تصویر آٹھویں اور نویں امام نے دکھائی, اب ترکوں کو جا کے بتانا ہے کہ اسلام وہ نہیں جو متوکل کے دربار میں ہے, بلکہ اسلام وہ ہے کہ جو آل محمد کی سنگ و تاہیر کوٹھی میں موجود ہے. یہ سبق ترکوں کو دینا, اور اگرچہ موضوع ہمارے موضوع سے اختلاف ہو جائے گا اس مقام پر, لیکن ایک جملہ ہم کہتے چلے کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد ترک مومن بنے, اتنے پکے مومن بنے, اتنے کٹر مومن بنے, اتنے زیادہ حکم اہل بیت میں سرشار مومن بنے. ان واقعات کے بعد جو 10ویں اور 11ویں امام نے ترکوں کو مومن کیا تھا کہ مسلمانوں کی مومنوں کی بڑی بڑی جتنی حکومت قائم ہوئی وہ ترکوں نے قائم کی, یہاں تک کہ ایران کے اندر شیعہ کو بھی یہی ترک لے کے آئے تھے. تو یہ 10ویں اور 11ویں امام کا بہت بڑا حصہ اس ایک پس منظر میں دیکھیں کہ عربوں کو 7 اماموں نے تربیت دی, ایرانیوں کو 2 اماموں نے تربیت دی, کیونکہ ایرانی بہرحال تھوڑا بہت واقف تھے جناب شہربانوں کی وجہ سے, اور 10ویں اور 11ویں امام نے ترکوں کو سامرہ جا کے تربیت دی جو ترکوں کا مرکز ہے. اب تربیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مدینے میں سے ترکوں کا ایک قافلہ گزر رہا ہے. پھر روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ چلو ذرا چل کے اس قافلے کو بھی دیکھیں, خلیفہ کی اس فوج سے بھی ملاقات کریں, وہاں پہنچے. ایک مرتبہ جب وہاں پہنچے تو ایک ترک سپاہی گزر رہا تھا, امام کو دیکھا, پتہ نہیں امام کے چہرے پر اسے کیا نظر آیا, خود بخود ہاتھ اٹھا دیا سلام کے لیے. امام نے سلام کا جواب دینے کے بعد اس سے گفتگو کرنا شروع. راوی کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ امام نہ کبھی کسی ترک کے پاس بیٹھے, نہ کبھی ترک کے ملک میں گئے, نہ کسی ترکی سے مصاحبت اختیار کی, لیکن اس طریقے سے ترکی زبان میں اس سے گفتگو کرتے جا رہے ہیں جیسے ہمیشہ سے امام اس زبان سے واقف ہے. اور میں نے دیکھا کہ جب امام نے پہلا ہی جملہ کہا ایک مرتبہ وہ ترک امام کے قدموں کے اوپر آ کے گر گیا. میں حیران کہ یہ مقصد کیا, مطلب کیا. جب امام اپنی گفتگو ختم کر کے چلے گئے تو میں نے اس ترک سے سوال کیا کہ اے ترک, تو نے اس کو اپنی زبان میں باتیں کرتے ہوئے کیسا پایا؟ تو کہا کہ مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں جس نے آج تک سوائے ترکی کے کوئی زبان بولی ہی نہیں. میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے غلام, یہ بتا کہ تو اس کے قدموں پہ کیوں گرا تھا؟ تو کہا کہ میں حیران ہو گیا تھا, آج تک میں مدینے آیا نہیں اور یہ شخص آج تک کبھی ہمارے ملک میں پہنچا نہیں, لیکن اس نے مجھے میرا وہ نام لے کے مخاطب کیا جو بچپنے میں میرا باپ جس نام سے مجھے پکارا کرتا تھا, اور بچپنے میں باپ کے انتقال کے بعد آج تک کسی کو میرا وہ نام نہیں پتا تھا. اسی لیے میں حیران, میں پریشان کہ اس کو میرا نام پتا چلا تو کیسے پتا چلا. یہ امام کا ایک انداز, ایک انداز امام کا یہ ہے لوگوں کو اس راستے کی طرف لانے کے لیے. کیونکہ روایتوں میں یہ یہاں تک علم امامت کی انتہا کہ امام کے ایک صحابی بیٹھے ہیں, ایک علم امامت کی ایک مثال, کیونکہ علم امامت کی انتہا تو ناممکن. ایک مرتبہ امام کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, امام نے ترکی میں ان سے گفتگو شروع کر دی, ہندی زبان میں گفتگو شروع کر دی. گھبرا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ رسول اللہ, میں تو سوائے عربی کے کوئی زبان جانتا ہی نہیں. امام نے کہا کہ اچھا یہ بات, یہ سنگریزا اٹھا اور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مٹی کے اوپر ایک معمولی سا ٹکڑا پڑا تھا پتھر کا, میں نے اٹھایا, اٹھا کے اپنی زبان میں رکھا, ایک لمحے کے لیے چوسا اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اسے پھینک دے. ادھر میں نے اس انگریزوں کو پھینکا اور ادھر امام نے مجھ سے ہندی میں بات کی, اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے بچپنے سے اب تک میں ہندی ہی بولتا آیا ہوں. اس کے بعد امام نے دوسری زبان میں بات کی, ایک مرتبہ امام کا جملہ سنا, مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ زبان میری ماں کی زبان ہے. 73 زبانوں میں امام نے بیٹھے بیٹھے مجھ سے گفتگو کی اور ہر زبان مجھے ایسا محسوس ہوئی کہ جیسے میں بچپنے سے جانتا چلا آ رہا ہوں. میں حیران اٹھا کہ جو ایک مٹی کے سنگریزے کو میرے منہ میں ڈال کر مجھے 73 زبانیں سکھا سکتا ہے, خود اس امام کا علم کیا ہوگا, اس امام کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. یہ امام کیوں یہ معجزہ دکھا رہے؟ کیا ذاتی خود نمائی مقصود ہے؟ نہیں, ایک تو لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانا ترکوں کو, دوسرا یہ بتانا کہ دیکھو ابھی سامرہ جا کر خلیفہ وقت الزام تراشی کرے گا اور اپنی اس سازش کو پھیلائے گا کہ اس امام کے پاس کچھ نہیں, تو میں مدینے والوں کو بتا کے جا رہا ہوں کہ دیکھو میرا جو علم ہے, میرا جو مقام ہے, اس کی ایک ادنا سی جھلک یہاں پہ دیکھتے جاؤ. یہ امام اس سازش کا دفیہ کر رہے کہ حکومت وقت کو کرنا ہے. بہرحال امام ترکوں کو اسلام پہنچانے کے لیے, بلکہ ترکوں کو محبت اہل بیت کا پیغام دینے کے لیے, دوسری طرف مومنوں کو پردہ غیبت کی عادت ڈالنے کے لیے, تیسری طرف مومنوں پر مصیبتوں کو کم کرنے کے لیے دارالخلافہ کی طرف جانے پہ راضی ہو گئے. جب دارالخلافہ پہنچے تو متوکل جو یہ جملے لکھ کر امام کو بلواتا ہے کہ آپ آ جائیے, آپ کی وجہ سے ہمارے دارالخلافہ کی رونق اور برکت پڑ جائے گی, اسے اطلاع ملی کہ امام آئے ہیں, حکم دیا کہ جو وہ بغداد کا وہ سامر تو وہ محلہ جہاں دن بھر لوگ بھیک مانگ کر شام کو جا کر سو جاتے ہیں, امام کو اس کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان کے اندر جا کر ٹھہرا دو. اور امام کو خان الفعالیت نامی اسی محلے کے اندر ٹھہرایا گیا جو بغداد کا سب ترین محلہ تھا, جو بغداد کا سب سے زیادہ برے لوگوں کا مرکز محلہ تھا. امام کو وہاں ٹھہرایا گیا. وہ پاک اور پاکیزہ امام جو یطہرکم تطہیرا کی طہارت کی سند لیے ہوئے, اس کو ایسے مقام پر ٹھہرایا جاتا ہے جہاں چور بھی ہیں, جہاں ڈاکو بھی ہیں, جہاں بدماش بھی ہیں, جہاں لوگوں کی عزت کو اتارنے والے بھی ہیں. امام کو وہاں ٹھہرایا جاتا ہے. اور اس کے بعد امام کے ایک محب نے کچھ اس قسم کا کام کیا کہ امام کو وہاں پر خلیفہ وقت نے ایک انتہائی بہترین مکان تعمیر کر کے دیا. لیکن اب وقت ہمارے پاس نہیں ہے, ہم اس تفصیل میں جانے سے اپنے آپ کو قاصر پاتے ہیں. صرف 13 منٹ کی گفتگو کا وقت ہے ہمارے پاس اور یہ گفتگو اختتام تک پہنچانا. امام سامرہ پہنچے اور اب اگر ہم نہ بھی بتائیں تب بھی آپ اندازہ کر لیں کہ 11 سال علامہ مجلسی نے لکھا ہے اور دوسرے علماء نے 20 سال لکھے ہیں امام کی سامرہ میں قید. یہ مسلسل قید میں زمانہ گزرا ہے. تو اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ امام کیا مقاصد لے کے سامرہ آئے تھے, یہ ہم بتا چکے ہیں, اور کس طرح سے امام نے اور مقاصد کو پورا کیا یہ 11ویں امام کی تقریر میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. اب امام سامرہ آ گئے اور سامرہ آنے کے بعد حکومت وقت بڑی دیر سے انتظار کر رہی تھی کہ ہم نے ان کے علم کو ختم کرنا چاہا, کامیاب نہ ہو سکے. علم 14 سال میں اتنا پھیلا گئے مدینے میں کہ اب اگر ہم امام کے علم کے خلاف زبان کھولیں گے تو کوئی ہماری بات نہیں مانے گا. اب امام کے تقوی کو ختم کرنے کی کوشش کرو. وہ 6ویں سازش, وہ 5 سازشیں جو 9 اماموں کے ساتھ کی گئی, تلوار, گمنامی, قید خانہ, حکومت کی ولی عہدی کا لالچ اور 9ویں امام کے ساتھ حکومت کی تربیت میں اپنا جیسا بنانا. اب چھٹی سازش ہو رہی ہے 10ویں امام کے خلاف. حکومت کو پتا ہے کہ علم کے معاملے میں تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. 14 سال میں اتنا علم امام نے پھیلایا کہ اب بجائے اس کے کہ ہم امام کے علم کو روکے, متوکل عباسی جیسے ظالم کو امام کے سامنے بار بار جھکنا پڑتا اور کوئی مسئلہ آ جائے امام سے حل کروانا پڑتا. مثلا قیصر روم ایک مرتبہ خط لکھتا ہے متوکل عباسی کو اور خط یہ لکھتا کہ میں نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا اور اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ قرآن نہیں بلکہ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ایسی جس کے ایک سورے میں 7 حرف موجود نہیں, سے, جیم, خے, زے, شین, زال اور اس کے ساتھ سے. یہ 7 حرف, پہلا حرف سے, دوسرا حرف جیم, تیسرا حرف سے, چوتھا حرف زے, پانچواں حرف زوئے, چھٹا حرف سے, ساتواں حرف شین. میں نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا اور ہمارے علماء بیان کرتے آئے کہ ایک آسمانی کتاب میں ایک ایسا سورہ جس میں یہ 7 حرف استعمال نہیں ہوئے, جو ایک مرتبہ سچے دل سے اس سورہ کو پڑھ لے گا جنت کا ملنا اس کے لیے یقینی. میں نے اپنی تمام کتابوں کو دیکھا, اپنے تمام علماء سے دریافت کیا, کوئی اس کا جواب نہ دے سکا اور ہماری کسی کتاب میں نہیں. اگر تمہاری کسی کتاب میں یہ سورہ موجود ہو تو ہمیں بتاؤ. علماء اسلام 114 سوروں کی ورق گردانی کرنے لگے لیکن کسی کی سمجھ میں بات نہ آئی, اس لیے کہ ساتھ ساتھ قیصر روم کا یہ جملہ بھی تھا کہ یہ بھی بتانا کہ یہ الفاظ کیوں اس سورے کے اندر استعمال نہیں کیے گئے. آخر متوکل عباسی 10ویں امام کو خط لکھتا, یا اپنا رسول اللہ اب اس مسئلے کو آپ حل کیجئے, وہ کس کتاب کا کون سا سورہ ہے؟ تو امام نے کہا کہ وہ ہماری کتاب قرآن کا سورہ حمد ہے, پورے سورہ حمد کو پڑھ جاؤ, یہ 7 حروف اس کے اندر نظر نہیں آئیں گے. متوکل عباسی کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ یہ بھی بتائیے کہ یہ 7 حروف کیوں اس سورے میں استعمال نہیں ہوئے. تو ایک مرتبہ امام نے جواب دیا کہ یہ 7ویں کے 7ویں حروف وہ ہیں جس میں عذاب کا یا خدا کے غضب کا شائبہ اور سورہ حمد رحمت کا سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت سے تذکرہ, رب العالمین پالنے والے کا تذکرہ, وہاں پر ایک مرتبہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہ تھا اس لیے خدا نے یہ الفاظ استعمال نہ کیے, اس لیے کہ سے سے مراد صبور ہے اور صبور کے معنی ہلاکت تباہی, جین سے مراد جہین جہنم اور جہنم کا مطلب ہی وہ ہر وہ مقام کے جہاں جانے سے مومن گھبرانے کی کوشش کرتا, جین کا مطلب جین جہین, خے کا مطلب خسران یعنی نقصان, والعصر ان الانسان لفی خسر, نقصان کبھی مومن کو نہیں آ سکتا اس لیے خسران یعنی نقصان کا لفظ قرآن کے اندر موجود نہیں. زے زقوم کو کہتے ہیں اور زقوم جوہر کا وہ پودا ہے, وہ کانٹو دار پودا ہے کہ جب جہنم والے کہیں گے کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ لنچ کا ٹائم آ گیا تو اس وقت خدا کی بارگاہ سے وہ کانٹے دار پودا ان کو دیا جائے گا, بھوک کی شدت میں کھائیں گے, ان کی حلق میں اٹکے گا اور ایک مرتبہ تکلیف میں تڑپیں گے, نہ کانٹا طے کرنے سے نکل سکتا اور نہ نکلنے سے میدے میں جا سکتا ہے, بیچ میں اٹک کے رہ جائے گا. تو زے معنی زقوم, وہ کانٹوں دار کھانا سورہ حمد میں اس کا تذکرہ مناسب نہیں. شین سے مطلب شہاوت, ظلم, سنگدلی اور یہ بھی خدا نے اس سورہ میں لفظ رکھنا مناسب نہ سمجھا. اس کے بعد فے سے مطلب امام کہہ رہے فرقت اور فرقت قرآن کریم کے اس سورہ میں کہ جہاں رب العالمین بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے وہاں فرقت کا تذکرہ یہ مناسب نہیں تھا. تو امام نے اس طرح پورے 7 حروف کا تذکرہ کر کے بتایا متوکل عباسی کو کہ دیکھو تمہاری سازش یہ تھی کہ لوگوں کو ہم سے علم حاصل کرنے سے روکو اور آج وہ دن آ گیا کہ تمہیں آ کر ہمارے پاس جھک کر ہم سے مسئلے کے حل کو حاصل کرنا پڑ رہا, تو علمی میدان میں جو تم نے روکنے کی کوشش کی وہ تو تم ناکام ہو گئے. دوسرا مقام وہ آیا کہ جس مسئلے کو سن کر آج جو لوگ آیت اللہ خمینی پہ اعتراض کرتے ہیں شاید وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے. ایک مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جو گناہگار توبہ کر لے اس کی توبہ کو قبول کر لینا چاہیے, پیغمبر نے فتح مکہ میں توبہ کو قبول کر دیا تھا تو کیوں قبول نہیں کرتے آقا خمینی؟ ہماری گفتگو دسویں امام پر, لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا. دربار میں ایک عیسائی کو لایا گیا, اس عیسائی نے زنا محسنہ کیا تھا, یعنی ایسا زنا کیا تھا کہ جس کے اندر فریق ثانی شوہردار, ایسی عورت سے زنا کیا تھا کہ جو کسی کے نکاح میں تھی, اور ایسے زانی کی سزا سنسار کرنا. جب تمام درباری علماء نے فتویٰ دیا کہ ہاں یہ سنسار کیا جائے گا اس لیے کہ اس نے زنا کیا, تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں مسلمان ہوتا ہوں. ادھر اسلام کا اعلان کیا اور ادھر ایک مرتبہ دربار میں ہلچل مچ گئی, اس لیے کہ الاسلام یجبر ما قبلہ, اسلام اپنے سے پہلے کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا. فتح مکہ میں یہی مسئلہ تھا کہ لوگ کافر سے مسلمان ہو رہے تھے, مسلمان ہونے کے بعد ہر گناہ معاف ہو جاتا, لیکن مسلمان اگر اسلام میں کوئی غلطی کرے تو وہ گناہ معاف ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا, سزا ہے چاہے توبہ بھی وہ کرتا پھرے. تو بہرحال اس نے اسلام کا اعلان کر دیا. اب تمام سے تمام درباری علماء یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے خلیفہ وقت اسے رہا کر دے, اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کر چکا, پہلے کے گناہ معاف ہو گئے, اب سے اس کی نئی زندگی کا آغاز کیا جائے گا. عیسائی نمازیں چھوڑے, عیسائی شراب پیے, عیسائی زنا کرے, اسلام لے آئے تو اب اس کا کوئی گناہ نہیں. لیکن متوکل اپنی ہر ممکن شقاوت کے بعد اتنی عقل تو رکھتا تھا کہ اگر میں نے یہ حکم جاری کر دیا تو یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے تو کھلی چھٹی کا موقع ہے, جس مسلمان عورت کو چاہے پکڑے پکڑ کر زنا کرے, اگر پھنس گئے تو فدیہ اگلا دن پھر موجود ہے, اور اگر پکڑے گئے تو ایک اتنا سا جملہ زبان سے نکالو مزے کا مزہ حاصل کر لیا اور سزا سے بھی بچ گئے. تو اس طرح تو کسی مسلمان عورت کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی. ایک مرتبہ متوکل حیران و پریشان, لیکن درباری علماء متفق ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہی مسئلہ, گھبرا کر پھر آیا امام کے پاس کہ آپ ہی میری حکومت کے اس انتشار کو دور کر سکتے ہیں. امام کے دروازے پہ آیا, اسی سیرت پہ چلتا ہوا کہ لولا علی کی جو سیرت اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے تھے, چنانچہ متوکل کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ آپ فیصلہ سنائیے کیا کیا جائے. امام نے کہا کہ قاتل اس زانی کی گردن کو اڑا دیا جائے یا زانی کو سنسار کر دیا جائے, روایتیں مختلف. درباری علماء نے سنا ایک مرتبہ کیوں کچھ گھبرا کے کہا اپنا رسول اللہ یہ تو رسول کی مسلمہ حدیث کے خلاف ہے. امام نے کہا کہ نہیں, وہ حدیث اس موقع پر نہیں آ سکتی اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے. فلما رأوا بأسنا, جب کافر لوگ جب گناہگار لوگ ہمارے عذاب کو دیکھتے ہیں ایک مرتبہ چلاتے ہیں کہ آمنت باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے, وکفرنا, اور ہم نے اس چیز سے دوری اختیار کی جو آج سے پہلے کر رہے تھے, لیکن جو عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لائے اب اس کا ایمان اس کے لیے بیکار. عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لائے تو سزا سے نہیں بچ سکتا, اگر بچنا ہی تھا تو سب سے پہلے فرعون کو بچنا چاہیے تھا جو آمن کو برب موسیٰ اور ہارون کہتے کہتے غرق ہو گیا, لیکن عذاب لانے کے بعد ایمان لانا تو بالکل بیکار ہے. تو امام نے کہا کہ چونکہ سزا سننے کے بعد یہ ایمان لایا, اگر پکڑے جاتے ہی ایمان لے آتا شاید امکان ہوتا, اگر وہ بھی امکان نہیں, لیکن کیونکہ یہ سزا سننے کے بعد عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لایا, قرآن کی آیت کہہ رہی کہ آپ ایمان بالکل بیکار. تو وہ کرنل وہ کرنل جو آقا خمینی کے تہران میں آمد کے ساتھ ہی اگر توبہ کر لیتے کہ ہاں اب تو آیت اللہ آ گئے ہیں ہم توبہ کرنے کو تیار ہیں, ان کی توبہ بھی قبول کر لی جاتی, لیکن جو آخری وقت تک لڑے اور گرفتار کر لیے گئے اور صرفہ سمجھ جائیے کہ گرفتاری کے بعد بھی توبہ کرنے کو تیار نہیں, ان کو اگر سزا دی جائے تو دسویں امام کی سیرت یہ بتا رہی کہ یہ بالکل عین اسلام, ہم سے زیادہ دسویں امام اسلام کو جانتے ہیں. دسویں امام کو پتا تھا فتح مکہ میں کیا ہوا, ہم اگر آقا خمینی کو فتح مکہ یاد دلا رہے ہیں تو آقا خمینی کو یاد نہیں دلا رہے, دسویں امام کو یاد دلا رہے کہ مولا متوکل کے دربار میں آپ غلطی کر گئے, اگر ہم ہوتے تو آپ کو صحیح مشورہ دے دیتے کہ فتح مکہ میں آپ کے دادا نے معاف کیا, آپ ایک عیسائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں, جبکہ فتح مکہ میں تو جناب حمزہ کے قاتل بھی تھے, اس طرح کے کتنے ہی لوگ تھے, ہم ہوتے تو وہی مشورہ دیتے, لیکن امام بھی اس موقع پر وہی کرتے جو امام کی سیرت پر آقا خمینی کر رہے ہیں کہ اس قسم کے مومنین امام کو کوئی سبق نہیں پڑھا سکتے. تو یہ امام ایک سازش کو ناکام کر رہے ہیں, اب گفتگو بڑی جلدی اختتام تک پہنچے گی. آپ میں سے جو مومنین شروع سے بیٹھے ہیں ان کو تو شاید صحیح لطف آ جائے, جو بعد میں آئے شاید ان کی سمجھ میں بات نہ آئے کہ امام کی ذات کے اوپر حملہ کس چیز کا ہو رہا, امام کی ذات پر حملہ ہو رہا کہ اس کا علم اقتصادی علم. لیکن امام نے اس حد تک پہنچایا کہ متوکل جیسا ظالم امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مولا میرے مسئلے کو حل کریں, اور بات امام نے بالکل واضح اور آسان کر دی. تو اب دوسرا حملہ ہوا امام کے تقوی پر, امام کی پرہیزگاری پر, اور دو طرح سے یہ حملہ کیا گیا. اور عجیب امتحان میرے مولا نے دیا, عجیب امتحان سے ہمارے دسویں امام کو گزرنا پڑا. اب اتنا وقت نہیں ہے لیکن ایک بات بتا دی جائے کہ چونکہ امام رضا کا نام بغداد والے بہت اچھی طرح جانتے تھے, اس لیے نویں امام بھی ابن الرضا کہلاتے تھے, دسویں امام بھی ابن الرضا کہلاتے تھے, اور آٹھویں امام کی تمام اولاد کو تمام کے تمام عرب والے ابن الرضا یعنی رضا کا بیٹا کہا کرتے. انہیں میں ایک موسا تھے, موسا امام کے پوتے ہیں, آٹھویں امام کے رشتے کے پوتے ہیں, بڑے رنگین مزاج قسم کے انسان تھے جیسے آج کل کے مومنین کثرت سے ہوتے ہیں, نہ شراب سے کوئی دوری, نہ نامحرم سے کوئی پرواہ, نہ گانے سے کوئی پرہیز. امام کی نسل میں تھے, امام کے پوتے تھے, لیکن رنگین مزاجی میں کسی طرح بھی یزید و ہارون اور متوکل سے کم نہ تھے. متوکل عباسی نے کہا کہ کسی طرح انہیں دربار خلافت میں بلایا جائے اور بلا کر سامرہ میں ان کو رکھا جائے اور ان کی شہرت پھیلا دی جائے کہ ابن الرضا آئے, ابن الرضا سامرہ کے اندر پہنچے, برکت بڑھ گئی, خوشحالی بڑھ گئی, ہمارے لیے سعادت حاصل ہو گئی. جب اتنا شور مچائیں گے تمام سامرہ ان کو دیکھے گا, اور جب ان کو دیکھ کر ان کے کردار کو دیکھے گا تو سب یہی کہیں گے کہ سارے ابن الرضا ایسے ہی ہوتے ہیں, چنانچہ خود بخود دسویں امام بدنام ہو جائیں گے. یہ ان کی کوشش تھی, اور دسویں امام کو اطلاع ملی. دسویں امام نے جا کر منع کیا کہ دیکھو تم سامرہ میں داخل تو ہو رہے ہو لیکن خلیفہ وقت کی باتوں میں نہ آنا, فوراً نکل جانا ورنہ تمہاری وجہ سے پورا خاندان رسالت بدنام ہو جائے گا. مگر اس وقت انہیں حکومت نے جو لالچ دے رکھے تھے ان لالچ نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا, مگر اس سے پہلے ہی وہ وقت آ گیا کہ جب متوکل کا خاتمہ لکھا تھا, متوکل نے ایک حکم جاری کیا. یہ کتنے بڑے بڑے امتحان ہمارے دسویں امام نے دیے, کیا کسی اور امام نے ان امتحانوں سے, کوئی اور امام ان سے زیادہ سخت امتحانوں سے گزرا؟ نہیں, سب کے امتحان برابر. دسویں امام کا امتحان کربلا کے امتحان سے کم نہ تھا. وقت نہیں ہے, آئندہ تقریر میں آئے گا یہ واقعہ کہ امام کے ہاتھ میں شراب کا جام دینا کیا کسی امام کے ہاتھ میں آج تک دیا گیا؟ لیکن دسویں امام کو شراب کا جام دیا گیا. امام سے کہنا کہ یبنا رسول اللہ ہم نے سنا ہے آپ کی آواز بڑی اچھی ہے, آج ہمارا گانے والا چھٹی پر ہے, آج آپ ہمیں کچھ گا کر سنا. کسی امام کو اس امتحان میں ڈالا گیا, یہ ہمارے دسویں امام کا ضبط ہے, یہ ہمارے دسویں امام کا صبر ہے کہ اس امتحان میں ڈالا گیا. اور دسویں امام اس امتحان سے گزرے, اور پھر وہ امتحان کے متوکل نے حکم جاری کر دیا کہ کل میری سواری سامرہ کی گلیوں سے گزرے گی اور تمام لوگ اس سواری کے آگے آگے دوڑیں گے. یہاں تک کہ دسویں امام کے بارے میں خاص حکم تھا کہ وہ ننگے پیر میری سواری کے آگے دوڑیں گے اور تمام سامرہ یہ منظر دیکھے گا. اگلا دن آیا, امام چاہے تو ہاتھ کے اشارے سے دنیا کے طبقات کو پلٹ دیں, لیکن نہیں, وہ صابر امام, وہ کاظم امام, وہ حلیم امام, صبر کرتا ہے. سواری چلی, امام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ امام کو پسینہ کثرت سے آیا کرتا تھا, امام کا مبارک پسینہ کثرت کے ساتھ امام کے جسم سے خارج ہوا کرتا تھا, اور چند قدم بھی امام چلتے تو پسینہ آ جاتا. یہ اللہ کی ایک مصلحت تھی تاکہ متوکل کی جو آزادی ہے, جو چھوٹ ہے, وہ مکمل ہو جائے. وہ امام جو چند قدم چل کے پسینہ امام کے جسم سے آ جایا کرتا تھا, آج پورے سامرہ میں متوکل کی عباسی کے آگے, متوکل عباسی کی گاڑی کے آگے امام کو دوڑایا جا رہا, اور امام بس کہتے جا رہے ہیں کہ صبر جمیل, میں بہترین صبر کرتا ہوں جیسا یعقوب نے یوسف کی گمشدگی پر کیا تھا. اور جب یہ سواری اختتام تک پہنچی, ایک عام مومن کو آپ اس طرح سے سڑکوں پر لے جائیں تو وہ توہین اور ذلت کے احساس زمین میں پڑ جائے گا, اور کہا رسول کا نواسا, علی اور فاطمہ کی نسل سے تعلق رکھنے والا معصوم امام چلے, اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ خدا کی نگاہ میں میرا مقام صالح کی اونٹنی سے کم تو نہیں. صالح کی اونٹنی جسے قوم نے ذلیل کیا, بے حرمت کیا, تین دن میں پوری قوم فنا ہو گئی. اور جس کے کان میں یہ جملہ گیا اس نے کہا کہ تین دن میں متوکل فنا ہو جائے گا, اور حقیقت یہ ہے کہ تین دن کے اندر اندر اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی گردن پہ تلوار سے وار کر کے باپ کو جہنم واصل کیا. اس کے بعد دو یا تین سال امام کو ملے. ہماری گفتگو تھوڑی ادھوری رہ گئی ہے لیکن اختتام تک پہنچی کہ تین رجب سن 254 ہجری کو آخر میں موتس بلّہ نے بھی جو متوکل کا چچا دار بھائی تھا ہمارے دسویں امام کو زہر دیا اور امام اسی زہر کے اثر سے شہید ہو گئے اور سوائے 11ویں امام کے اس وقت کوئی مظلوم امام کے پاس موجود نہ تھا, نہ بہنیں تھیں, نہ بیٹیاں تھیں, نہ گھر والے تھے, صرف 11ویں امام کی تنہا ذات تھی اور 11ویں امام کے لیے بھی بڑا مشکل تھا, کوئی انہیں پہچانتا نہ تھا, لیکن 11ویں امام اس امتحان سے بھی گزرے اور 3 رجب سن 254 ہجری کو باپ شہید ہوتے ہیں. جوان بیٹا 22 سال کی عمر تھی, جوان بیٹا اپنے باپ کو غسل و کفن اور دفن دے کے دفن کرتا ہے, غریبان کو چاک کیا جاتا ہے اور اس وقت امام پر ایک اعتراض ہوتا ہے. یہ گفتگو کا موضوع 11ویں امام کے حالات میں, تو کیونکہ یہی سے وہ روایت واضح ہوتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ امام کے غم میں ماتم کرنا بالکل جائز ہے. 11ویں امام نے جب اپنے بابا کے غم میں ماتم کیا تو کربلا کا شہید جس کا ماتم ہر امام نے کیا کم از کم اتنے ماتم کا تو حقدار ہے. ہمارے امام نے ماتم, ایک تو ہے کہ ماتم کی اجازت دینا اور ایک ہے ماتم کر کے دکھانا, تو 11ویں امام نے ماتم کر کے دکھایا تھا, تاریخ ہمیں بتاتی ہے. یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی گفتگو کا موضوع. تو 3 رجب سن 254 ہجری کو سامرہ کے اندر ہمارے 10ویں امام کو دفن کر دیا گیا. 10ویں امام اس دنیا سے چلے گئے لیکن اپنا مشن بالکل مکمل کر کے گئے, اس لیے کہ جتنا کام ادھورا تھا وہ یقین تھا کہ میرا بیٹا اس کام کو مکمل کرے گا. اور کس طرح سے وہ کام مکمل ہوا یہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع ہے. صرف ایک منٹ کی گفتگو, آج سے وقت ختم ہو گیا, گفتگو 10ویں امام پر ختم ہو گئی. وہ یہ ہے کہ آئندہ تقریر آخری تقریر ہے ان ائمہ کے حالات میں, اور ہمارے جو زمانے کے امام ہیں ان کے بارے میں ان کے بعد تقاریر کا سلسلہ چلے گا. اب گفتگو کا موڑ وہ آ چکا ہے جہاں سے غیبت کا آغاز ہونے والا, تو 11ویں امام نے بڑی ہدایتیں دی ہیں ہمیں غیبت کے سلسلے میں. تو در حقیقت 12ویں امام کی گفتگو آئندہ ہی تقریر سے شروع ہو جائے گی, اور آج شروع کے اندر جو 30 منٹ کی گفتگو آپ نے سنی تھی جس میں پیغمبر سے لے کر 10ویں امام تک ہر امام کا ہر امام کے بارے میں تھوڑی بہت بات کی گئی, یہ جس مقام تک پہنچی ہے اس کو ذہن میں رکھیں تو 11ویں امام کے بارے میں گفتگو سننے میں لطف آئے گا. اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم ہوئی, آئندہ کی گفتگو آخری ہے اس لیے ذرا اہمیت رکھے گی. آج ہمیں احساس ہوا کہ اس وقت تو خیر مومنین اپنی پوری تعداد میں آ گئے, ابتدا میں مومنین کم تھے تو وہ اہم ترین ٹکڑا چھوٹ گیا جس کی وجہ سے بہت سو کے ذہن میں امام کے 10ویں امام کا صحیح حصہ تاریخ میں نہ بیٹھ سکا ہوگا. ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ کیسٹ لے کر اس گفتگو کے حصے کو ضرور سنیں, کیونکہ اس سے کو معلوم ہوگا کہ 7ویں اور 10ویں امام جن کے بارے میں صرف اتنا تصور ہے کہ قید خانے میں زندگی گزار گئے وہ کتنا بڑا انقلاب برپا کر کے گئے ان کی فیض, تاکہ 11ویں امام کی گفتگو سننے میں بڑی آسانی رہے. تو آئندہ آخری رحمت ہے آپ کو, اگر جلدی آپ تشریف لے آئیے کم از کم آئندہ گفتگو میں تو ابتدائی اس کو سمجھ میں آ گیا تو باقی تمام گفتگو بڑی آسانی سے حل ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی گفتگو ختم ہوئی, ان شاء اللہ آئندہ منگل کو ٹھیک 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی.